پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ بس اسلامی ریاست اور اسلامی نظام بس 30 سال کی زندگی تھی, اس کے بعد ختم ہو گیا ہماری زندگی. پہلا نتیجہ ہمیں یہ ماننے کا پڑتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نتیجہ ہمیں اسی کے ساتھ ماننا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اولاً تو اسلامی ریاست ہم کبھی قائم نہیں ہوگی. ان کو خلافت راجہ میں قائم کرنے کے لیے تو صحابہ جیسا ایمان چاہیے اور وہ کسی میں نہیں. تو ہم یہ کہیں گے ناممکن ہے کہ وہ قائم ہو جائے, اور اگر وہ قائم ہو بھی گئی تو قائم تھوڑی رہے گی, بہت اکثر بالکل بھی قائم نہیں رہے گی. کیونکہ جب صحابہ جیسی عظیم ہستیاں ہیں 30 سال سے زیادہ ہوتے قائم کر رکھتے تھے تو ہم کیا ہیں, ہماری کیا ہے کوئی ایسی نہیں. پھر تیسرا نتیجہ ہمیں اس سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام گویا سیاسی مسائل حل کرنے میں لوگوں کے ناکام ہو گئے. یعنی 30 اگر ہم یہ کہیں کہ اسلامک سیولائزیشن فال ہو گئی 30 ایئرس کے بعد, تو مطلب اسلام لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا, اور اسلام کے اندر وہ قوت ہی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو انسپائر کر سکے, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل کر سکے. یہ لازمن اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. سملرلی جو ہے وہ اس سے اسی سے جب ہم یہ نتیجہ نکلے گا تو اس سے لازمن یہ بات نکل آئے گی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں سچی بات کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ تو صرف مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ نہیں ہے, وہ اسلامی تہذیب نہیں تھی, تو گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کسی عملی شکل کا نام تھوڑی ہے. یعنی وہ تو بس ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے, فلسفہ ہے, مطلب ایبسٹریکٹ قسم کی تھاٹ ہے جس کا لوگوں کی عملی زندگی میں کس طریقے سے لوگوں نے اسے بڑھتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کلچر نہیں رہا, ہماری کوئی آرکیٹیکچر نہیں رہی, ہماری کوئی زبان نہیں رہی, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلامی تہذیب میں اسلامی کہی جا سکے. مطلب اسلام کیا ہے؟ اسلام تو بس کچھ تصورات ہیں, اور وہ تصورات عملاً کیسے جو ہے وہ زندگی میں اپنائے جاتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. کیونکہ جو کچھ جب ہم نے اپنی پوری تاریخ نگیٹ کر دی تو سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے. سملرلی جو یہ تو چار کچھ نظری قسم کے مطلب بتائے تھے نا, لیکن جو دو اس کے بعد زیادہ خطرناک نتائج وہ یہ ماننے پڑتے ہیں کہ جس میں پانچواں نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی مان لیں کہ ہماری تاریخ میں جتنے مفسرین, جتنے محدثین, جتنے مجتہدین, جتنے خفیہ اور یہاں تک کہ مجددین امت, یعنی جنہیں احادیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب دین میں ذرا ذرا جگاڑ کرتا ہوگا تو ایک مجدد بھیج کے اس کی اصلاح کرے گا, تو ہم یہ مان لیں کہ وہ جتنے مجدد تھے وہ بس جاہلی نظام کے تحت زندگیاں گزارتے رہے. کرنے کیا آتے تھے کہ اگر انہوں نے جین میں اتنی بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا تو وہ اصلاح نہیں کر رہے تھے, وہ کیا کرنے آتے تھے؟ تو بائی ڈیفینیشن ہم یہ بھی مان لیں گے کہ سارے جو علماء ہیں, سارے مجددین ہیں, وہ سب کے سب جاہلی نظام کے تحت زندگیاں گزارے چلے گئے اور کوئی انہوں نے اس کی فکر کرنے کی کوشش نہیں. اور اس کے بعد جو چھٹا اور زیادہ خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہمیں یہ مان لیا جائے کہ ملوکیت لازمن ایک غیر اسلامی اور جاہلی نظام کا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے فوراً سے کہ یہ جاہلی نظام کس نے قائم کر دیا. لازمن جب ہم تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھیں گے اس پیراڈائم میں تو نظر آئے گا کہ اس کو قائم کرنے والے کون ہے؟ ایک صحابی رسول, امیر معاویہ کے اوپر الزام جائے گا مادر کا, اور اس کو استحکام بخشنے والے کون ہے؟ صحابہ ہے. یعنی ایک جاہلی نظام قائم ہو رہا ہے اور باقی صحابہ جو آرام سے بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑے مزے سے بحث کر دی, کسی قسم کا ان کو اعتراض نہیں تھا. تو یہ تو صحابہ اکرام پر ایک بہت بڑا الزام پیچھے کیفیت اختیار ہو جائے گی کہ ان کے سامنے ایک بالکل غیر اسلامی نظام جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے انہوں نے بحث کی کہ استحکام کے پاس کیا اور کرنے والے کون ہے؟ وہ بھی ایک صحابہ ہے. تو جب ہم صحابہ کو اس کا بڑا الزام دے سکتے ہیں تو پھر صحابہ کی مطلب جو سینکٹی ہے, جو ان کا مقام ہے دین کے اندر, دین ہمیں تک پہنچانا ہے, تو وہ سارا جو ہے جائے گا. وہ صحابہ کی جو ہے وہ عدل کے اوپر تو اہل سنت کا پورا اجماعی مسئلہ ہے کہ اہل سنت صحابہ اسلام کی خدمت عدل کو چیلنج نہیں کرے گا. تو ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہیں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اچھا ایک اور بہانہ بھی ان طرح کا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کو مطلب ایک جواب فراہم کیا جاتا ہے اسلامی تاریخ کو ڈیگیڈ کرنے کا, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اصل میں ہم اس لیے برا کہتے ہیں کہ 100% اسلام قابل نہیں ہے. ایک رویہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں 100% اسلام قابل نہیں تھا, لہٰذا یہ آئیڈیا نہیں تھا, لہٰذا وہ غیر اسلامی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ایسا ہی ہے کہ اسے کو خلافت راجدم نہیں بچے گی, کیونکہ خلافت راجدم میں کوئی دو چار ایسے واقعے مل جائیں گے کہ بھائی جنہیں حضرت فلاں خلیفہ راجد کے زمانے میں یہ ہوتا ہے. تو اگر 1% مطلب 0.001% میں کمی کر کے دکھا دوں تو میں کہوں گا یہ بھی خلافت ہوگی, جو خلافت راجدہ کو پر میں جو ہے وہ اسلام سے راشن کروں گا اگر 100% کو معیار بنا دوں. اور سملرلی اگر ہم اپنے اوپر یہ سوال اٹھائیں کہ ہم کیوں جدوجہد کر رہے ہیں اے آئی اسلام کے لیے, اب فرض کریں کوئی ایک ریاست ہم قائم کر لیتے ہیں تو کیا میں اس کے بارے میں یہ دعویٰ کروں گا کہ یہ 100% اسلامی ریاست ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو جب ہم جو ریاست بنائیں گے وہ 100% نہ ہونے کے باوجود اسلامی ہو سکتی ہے, تو اسلامی تاریخ میں اگر 100% سے کم اسلام میں نظر آتا ہے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کر لیں گے یہ بالکل غیر اسلامی ہے؟ یہ رویہ ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اور یہ رویہ کیوں پیدا ہوا؟ یعنی اسلامی تاریخ کو اس طرح ڈائیکوٹمی کی ضرورت سے دیکھنے کا, یہ خلافت اور اس کے بعد جو ہے بالکل زوال اسلامی تاریخ کا, یہ تو عقلن بھی ایسا نہیں ہوتا. یعنی کبھی بھی سوسائٹی میں زوال ایسا نہیں آتا کہ ایک رات کو لوگ سوتے ہیں اور جب اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو بالکل بدماش ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ سوسائٹی ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. انسانی تاریخ ایسے تبدیل نہیں ہوتی, ایک تجویزی عمل ہوتا ہے. تو یہ رویہ بیسیکلی اس وجہ سے متجدین کا جو رویہ ہے اسلامی تاریخ کو اس کانٹیکسٹ میں, اس پیرائے میں پڑھنے کا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے دو غلطیاں کی. ایک تو یہ کہ جب اسلامی نظام سیاست سے گفتگو کی تو متقدمین کو بالکل انہوں نے پس پوشا دی, یعنی یہ بحث نہیں دے گی کہ متقدمین نے اسلامی سیاست کو کس طرح دیکھا ہے. یعنی آپ کسی بھی مطلب دیکھیں گے پوچھا خلافت و ملوکیت کی اگر آپ کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر آپ کو کہیں یہ بحث نہیں ملے گی کہ امام ماوردی نے کیا جمہوریت کو کے بارے میں کچھ کہا ہے, یا ابن خلدون نے کچھ کہا ہے, یا شاہ ولی اللہ نے کچھ کہا ہے, یا علامہ ابن تیمیہ نے جو اپنی کتاب میں کچھ کہا ہے. کوئی حوالہ نہیں ملے گا. بلکہ کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جمہوری تناظر کے اندر اسلامی تاریخ کی ری انٹرپریٹیشن, اسلامی نظام سیاست کی ایک نئی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کس چیز کو سامنے رکھے؟ جمہوریت کے ماڈل کو سامنے رکھے. تو یہ پہلی غلطی. اور جو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکی کہ حکومت کو ریاست کے ہم معنی سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بس حکومت ہی ریاست ہے. حالانکہ حکومت تو ریاست کا ایک جز ہے, جیسے کہ پہلے لکھیا دوسرے میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ حکومت تو از اے پارٹ آف اسٹیٹ. ریاست تو بہت وسیع ایک مطلب چیز ہے جس کا دائرہ کار جو ہے وہ مطلب نظام اقتدار جو ہم کہتے ہیں تو خاندان سے لے کر حکومت تک ہے, اور حکومت اس کا سب سے آخری اونچا لیول ہے. یعنی آپ ضرور سمجھیں کہ اقتدار نظام اقتدار یہ بھی تو ہوتا ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ باپ اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو بچے کرتے ہیں بغیر کسی حجت کے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی باتیں کہتے ہیں کہ پستول لے کے آ جاتے ہیں اور ہمیں زبردستی کرواتے ہیں, حالانکہ اور ہم ان کی بات بڑے آرام سے مان لیتے ہیں. تو اقتدار یہی تو ہے کہ آپ کو ایک بات کہے اور آپ اس چیز کو جائز سمجھتے ہوں کہ اس کا یہ حق ہے کہ مجھے اس کام کرنے کا حکم دے. اقتدار یہی تو ہے, وہ تو خاندان سے لے کر آخر تک ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ تمام تعلقات کی حد بندیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو افراد کو بہت سے کام کرنے سے روکتی ہیں. اس کی بڑی آسان مثال سے دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایک کوئی لڑکا لڑکی اگر گھر سے بھاگ کر شادی کرنا چاہیے تو ایک تو ہمارے قانون میں اب اس کے خلاف کوئی مطلب چارہ گوئی نہیں ہے. اگر ایک لڑکی فرض کرے گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تو نہیں روک سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بہت سے فیصلے ہماری معاشرت کی وجہ سے لوگ لڑکیاں اختیار نہیں کرتی. کیوں نہیں اختیار کرتی؟ کہ ان کے ذہن میں یہ تمام باتیں ہوتی ہیں کہ فرض کریں اگر ایک لڑکا مجھے گھر سے بگا کر اپنے گھر لے بھی گیا شادی کر کے میری والدین کی مرضی سے بغیر, تو مجھے وہ عزت اور مقام اس گھر میں نہیں ملے گا جو ایک اس لڑکی کو ملتا ہے جو والدین سے خود لے آ کے جاتے ہیں. اور میرے لیے ہمیشہ ساری زندگی کے لیے ایک تانا ہوگا کہ دیکھو یہ بات کہیں گے یہ بات کہیں گے. یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ایک اسٹیپ لینے سے لوگوں کو ہوگی, یہ بھی ایک نظام دبر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو تعلقات کے نتیجے میں کریٹ ہوتا ہے. سملرلی نظام اقتدار جو ہوتا ہے, آپ کو جو جس کو ہم آج کے زبان میں ادبیہ کہتے ہیں, وہ بھی اس نظام اقتدار کا حصہ ہوتی ہے. آپ کی پولنگ یا ہمارے مطلب پیراڈائمس میں اگر لفظ میں کہا جائے تو وہ نظام حسبہ جو ہے ہمارے, وہ مطلب یہ کہ وہ بھی اس کا حصہ ہے. آج کے زمانے کے اندر جو بیوروکریسی کہتے ہیں وہ بھی تو اقتدار تو بیسیکلی نظام قضا حسبہ سملرلی جو ہے وہ پورے معاشرتی تعلقات کے نتیجے میں جو حد بندیاں کریٹ ہوتی ہیں افراد کے اعمال پر, وہ سب چیزوں کو شامل ہوتا ہے. اور حکومت اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے جو اس نظام اقتدار کو امپلیمنٹ کرتی ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہیں عام طور پر. تو دوسری غلطی اسلامی تاریخ کو اس کرائے میں سمجھنے کی وجہ یہ بنی, دوسری غلطی جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ اسلامی حکومت کو ریاست کے ہم نے سمجھ لیا, اور لوگوں نے سمجھا کہ جب خلافت راشدہ کے بعد اسلامی نظام ریاست کے اندر ایک دوسری تبدیلی آئی تو انہوں نے اور وہ تبدیلی کیا تھی, وہ تبدیلی یہ تھی کہ جو اہل رائے کے مشورے سے خلیفہ کا انحکار ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات میں یہی سب سے بڑا طریقہ ہے کہ اہل رائے جو ہے وہ تعین کریں کہ خلیفہ کون ہوگا. اس طریقہ کار میں ایک تبدیلی آئی ہمارے ریاستی سسٹم کے اندر, تو انہوں نے کیونکہ وہ حکومت کے بدلنے کا ایک تبدیلی آئی تھی تو انہوں نے سمجھا کیونکہ وہ حکومت کو ریاست کے ہم مانے سمجھ رہے تھے کہ ریاست بس صرف حکومت ہوتی ہے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت کے اندر ایک تبدیلی آئی تو زیادہ پوری ریاست ہی مطلب جو ہے وہ ختم ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ریاست تو بہت بڑا ہے جب سمجھنے ایک کمرہ ہے اور حکومت اس کے اندر پڑی ایک ڈیسک ہے, بس صرف اتنی ہے جیسے حکومت کی تبدیلی کی اور حکومت کی فنکشنل. تو یہ دو بنیادی غلطیوں کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو غلط طریقے سے انہوں نے وہاں انٹرپریٹ. اب جو ہے وہ ہم اس پہلی ڈسکشن کے بعد کے اسلامی تاریخ کے سوچ کی تسلسل کو ماننے کی اہمیت کیا ہے, ابھی طرف آتے ہیں. یہ خلافت اسلامی کے اصل میں درجات ہے, یعنی ہمارے یہاں جو کلاسیکل ڈیبیٹس ہیں اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کی کیا رکھتے ہیں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو اس کی مثال سے آپ اگر میں واضح کروں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خلافت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے درجات انسان کی ہے کہ جیسے ایک شخص مطلب کچھ لوگ وہ ہیں جن کے رواج کا درجہ صحابہ جاتا ہے اور ان میں بھی پھر صحابہ میں بھی جو ہے وہ خلافہ راجدین ہیں جو درجہ ان سے ہمارے یہاں جو ہے صحابہ میں بھی کتاب پھر صحابہ کے بعد ہم کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ایمان جو ہے وہ تابعین کے لیول کا ہے کچھ لوگ ان سے کم ایمان والے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کم درجے کے فاسق ہوتے ہیں کچھ لوگ انتہائی درجے کے فاسق ہوتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم سب کو کہتے تو مسلمان ہیں نا ہم کہتے ہیں یہ سب کیا ہے سب مسلمان ہیں الا یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کو ضروریات دین کا انکار پر محمول کیا جا سکتا ہو جس سے دین کی ضروریات کا مطلب ختم ہو جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے اس سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں باہر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کہیں گے ہاں مسلمان ہیں بہت ہی کم درجے کا مسلمان ہے تو سملرلی خلافت بھی ایسے ہی ہے کہ خلافت کا ایک وہ لیول ہے تو صحابہ اکرام کے دور میں خلافت راشدہ ہی چاہتے اس لیے تو ہم اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خلافت کے علاوہ کچھ اور چیز بن گئی وہ تھی خلافت ہم کہیں گے فاسد قسم کی خلافت تھی جیسے آگے ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی زیادہ گمراہ قسم کی لیکن خلافت تو کہیں گے خلافت راشدہ نہیں ہم بتا کہیں گے جیسے ایک بہت ہائی لیول مسلمان کا ایک ایمان ہوتا ہے ڈیزائر لیول وہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے بھی بن جائیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے لیکن اگر کسی کا ایمان صحابہ زیادہ نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے بس یہ مسلمان کے علاوہ اس کے لیے ہمیں وہ نہیں لکھا میں یاد کروں گا کہ یہ مسلمان کی طرح یہ مسلمان کی مسلمان کی طرح یہ نہیں ہم کہیں گے ہے مسلمان لیکن بہت گھٹیا لے سملرلی خلافت کو بھی ایسے ہی تدریج کی شکل کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے ہی دیکھا گیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضور کی جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے ہر دن جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے مجھے ہوتا ہے خیر القرون کرتی سمبل ندی نے سمبل ندی نے بعض علاج میں تین دفعہ حضور نے خاص تو مطلب کیا ہے یعنی یہ ہے کہ تدریج ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو زوال تھا وہ کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہو گیا ایک دم سے بس لوگوں کے زوال آ گئے لوگوں ایسا تھوڑی تھا یعنی حدیث بتا رہی ہے کہ جو زوال آئے گا وہ تو تدریجن آئے گا سب سے بیسٹ دور ملا ہے پھر اس کے بعد اور بلکہ اس حدیث کے اندر جو ہے یہ بھی بحث ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ حضور نے خیر القرون کرنی محمد علی نے یرون ہم اپنے دور کے اندر صحابہ کے دور کو بھی شامل کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آخر میں فرمایا کہ تم پر لذیذ ہے روکا ہوم ہوم کی جو زمین ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا دور ہے وہ حضور کا اور صحابہ کا دور ہے یعنی ہوم اس کے دور مطلب اس کے بعد والا دور ان کے بعد مطلب حضور اور صحابہ کے دور تو مطلب یہ ایک نظری ڈبیٹ ہے آپ کیا ہے اس کو جس طرح مزید دیکھ لیں کہ پہلا دور حضور کا جب حضور برف سے نبی جو ہے وہ موجود ہے پھر صحابہ کا ہے تو اس کے بعد صحابہ کا پھر سب ہے یعنی یہ تسلسل ہے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ اسی طریقے سے دیکھا تو سملرلی ہم کہہ رہے ہیں کہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اگر اس میں سوال تبدیل ہوئی ہے ہماری خلافت راجدہ سے خلافت اور اس کے بعد تو وہ ایسے ہی تدریجی عمل کے تحت ہوئی ہے اور یہ تدریج یہ جو زوال تھا یہ صرف ریاست یعنی حکومت کی سطح پر تھوڑی آیا تھا یہ تو فرد اور معاشرے کی سطح پر بھی آیا تھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی خلافت کے اندر جو ہے وہ بدمعاش قسم کے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے بلکہ جو عام رعایا تھی کہ ان کا ایمان ویسے ہی تھا جیسے صحابہ کا تھا یا وہ دین کو اسی سختی اور اسی مطلب یہ کہ تقوی اور اسی عظیمت کے ساتھ عمل کرتے تھے جیسے صحابہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے نا یعنی وہ جو مطلب حضور سے جن کی ڈائریکٹ یعنی تزکیہ ہوا ہے تربیت ہوا ہے ان کا لیول اور تھا اور بعد میں جب دارہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے نئے لوگ اسلام ہیں ان کے لیول بہت ہوئی تھا تربیت اور تزکیے کا تو تنزل صرف خلافت یعنی حکومت کے لیول پر نہیں آیا ریاست کے لیول پر نہیں آیا تھا فرد کی سطح پر بھی آیا معاشرت کی سطح پر بھی آیا اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ حکومت کی سطح پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے تو یعنی ایسا نہیں سمجھ رہی کہ پورا معاشرہ بالکل زبردست طریقے سے اسلامی تھا اور بس جو ہے وہ حکومت میں بدماش لوگ آ گئے ایسا نہیں پورا یہ تنزل آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے آگے بڑھتا اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ درجات خلافت کی سب کی مطلب کیا ہے مختصر ہم تشریح کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ خلافت کی اصل میں بنیاد کیا ہے اسلامی ریاست یا اسلامی خلافت کی بنیاد یا اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر فیصلے اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ شارع کی رضا کیا ہے یہ ہے خلافت اسلامی یا اسلامی ریاست کی بنیاد اسلامی جبر کی بنیاد کیا ہے کہ فیصلے اور اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا شارع کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے جو بادشاہ یا حکومت یا جو بھی سربراہ مملکت ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرے گا شارع کی رضا پر اور لوگوں کو بھی اس کا مصیبت ہے یہ اس کی یہ اسلامی خلافت اور اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اچھا جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے جو اب میں دو مطلب اسلامی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں ایک وہ ہے جسے میں خلافت راشدہ خلافت راشدہ سے ہماری مراد کیا ہے کہ اس میں نیابت رسول اور بندگان خدا کی اصلاح، امر بالمعروف نہیں امر منکر، یا اگر میں ان کو مختصر کر دوں کہ ہر ریاست کے بیسیکلی دو قسم کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کے انٹرنل آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کے ایکسٹرنل آبجیکٹیو ہوتے ہیں. انٹرنل آبجیکٹیو میں خلافت راشدہ کے اندر جو ہائر ترین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے اسلامی ریاست کا، وہ ہوتا ہے کہ نماز شریف، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نظام جبر قائم کرنا. یہ جو کام تھا یہ خلافت راشدہ کے اندر اپنے سب سے مطلب سپریم لیول کے اوپر ادا کیا جاتا تھا. اور جو ایکسٹرنل پالیسی مطلب جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کی توسیع اور اسلامی ریاست کی جو ہے توسیع کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سارے اسلام میں داخل ہونے کی کا راستہ ہموار کیا جاتا. تو یہ جو دو ڈیوٹیز تھیں، یعنی انٹرنل سطح پر مطلب شریعت کی امپلیمنٹیشن اور ایکسٹرنل سطح پر ایکسپینشن، یہ خلافت راشدہ کے اندر جو ہے سب سے سپریم لیول پر ہوئی. اور جب ہم کہتے ہیں سپریم لیول پر ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ ان دو آبجیکٹو کے علاوہ خلفائے راشدین کا کوئی پرسنل آبجیکٹو نہیں، یعنی وہ خلافت اور حکومت کے ذریعے سے کوئی اپنا پرسنل گین بالکل نہیں چاہتے تھے. اور اس کی سب سے مطلب میں آج کسان کو یہ دیکھتا ہوں کہ دو مثالیں سے واضح کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چار میں سے تین خلفائے راشدین شہید ہو، ٹھیک ہے، بھی شہید کر دیا گیا اور عثمان کو بھی شہید کیا گیا ہر طریقے سے، لیکن ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی آپ سیکورٹی کے لیے گئے اور بہت بڑے بڑے کارڈ کھڑے کریں گے، اگر سوچا ہوگا دو شہیدوں کو میں کرتا ہوں نہیں، ایسا حالانکہ حرام نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مطلب جو مطلب حاصل میں وہ اپنے نہیں کر سکتا، لیکن خلاف اولا ہے یہ کام، وہ کہ حرام نہیں ہے، وہ کہ مطلب ہم کہیں گے کہ مطلوب ہے تحریمی تنظیمی نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک حاکم جو ہے اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ ٹیکس لگا کے کروڑوں اربوں روپئے اپنی صرف حفاظت کے لیے خرچ کرتے پڑے، یہ خلاف ہونا کام ہوگا. مطلب خلاف اگر وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے پھر تو لازمن جو ہے وہ غلط کام ہو جائے گا، لیکن وہ اگر اپنے لیے سیکورٹی اور یہ ان چیزوں میں پڑ گیا ہے تو مطلب وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو پسندیدہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، وہ بھی جائز ہے. اسلام میں ہر کام جو جائز ہوتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتا. مطلب طلاق دینا ہے، اب طلاق دینا ہے تو جائز، لیکن اس کا یہ مطلب ہوگی ہم طلاق دلوانے کے آفس کھول کے بیٹھ جائیں لوگوں کو طلاقیں دو، اٹ از ناٹ سم تھنگ مطلب یہ کہ ایکسپٹ مطلب یہ کہ ریکمینڈیڈ، ٹھیک ہے جائز ہے، ایسے ہی جو ہے تو جائز ہے خلیفہ کے لیے تو اپنے لیے رکھ لے، لیکن یہ وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھنا ہے حکومت نے اپنے گورنروں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ تم زبان کرے کرو. تو پہلی چیز تو ہم دیکھ لیں خلفاء راشدین نے بالکل یہ نہیں کیا اپنے پرسنل گین کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ کارڈ کھڑے کر لیے تاکہ میرا جو ہے وہ مطلب اقتدار جو ہے وہ زیادہ حاصل کرتا رہا اور میں جو ہے 50-60 سال بیٹھا رہے. نو بڑی ایکسپیکٹ آئی. اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اسلامی دوسری مثال کو دیکھیں کہ اسلامی جو بھی حاکم ہوگا اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیت المال سے اتنی مطلب مال لے لے کہ جس سے وہ ایک اچھی مطلب متوسط قدرے کی زندگی گزار سکے. لیکن آپ دیکھیں خلفاء راشدین نے کبھی بھی اس جائز عمل کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ عظیمت دیا ہے اختیار کی. آپ دیکھیں ہر تو اس کو واقعات مشہور کیا ہے لوگوں کو گھر جب خرچے آتا تھا تو ان کی مطلب وہ 2003 انہوں نے پیسے بچا کر حلوہ بنا لیا. انہوں نے کہا بھائی کہاں سے آیا، انہوں نے کہا کہ جو پیسے ملتے ہیں بس میں اسے تھوڑا سا بچا کر اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ یہ حلوہ بچے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا ہمیں بیت المال سے ملتا ہے اس سے بھی کم پہ گزارا کر سکتے ہیں. تو میں کلی بیت المال کو کہوں کہ ہماری طرف سے تو یہ عظیمت رہا. تو خلافت راشدہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ایک ایسا مطلب ریاستی نظام اس طریقے سے اسلامی خلافت اور کو قائم کرنا کہ انٹرنل سطح پر نفاذ شریعت اور ایکسٹرنل سطح پر اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد، ان دو کے علاوہ کوئی پرسنل گین کسی قسم کے خلفاء راشدین نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور دوسری چیز جو ہم مطلب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے رخصتوں اور مباحات اور توسعوں کے بجائے ہمیشہ عظیمت تقویٰ اور احتیاط کی راہ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رخصت ہے لیکن وہ ہمیشہ عظیمت کس کی. تو یہ کریکٹرسٹکس خلفاء راشدین کے بعد کہیں پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے. اچھا یہ تو ہو گئی خلافت راشدہ. ہم کہہ رہے ہیں اسلامی تاریخ کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایک تو خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد دوسری قسم کو ہم کہہ سکتے ہیں صرف خلافت. اس کے مختلف لفظ ہماری تاریخ میں اور مطلب ایک فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. خلافت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سلطنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تینوں لفظ استعمال کیے تھے. تو ایک ہے خلافت راشدہ، دوسری ہے صرف خلافت یا صرف عمارت اور صرف سلطنت. اس میں کیا ہے، ان کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو خلافت رہی ہے خلافت راجہ کے بعد اس کے اندر نفاذ شریعت کے علاوہ کوئی اور مقصد ان لوگوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا. آپ کسی بھی تاریخ مطلب بنو امیہ کا پورا دور دیکھ لیجیے کہ انہوں نے خلاف مطلب اسلامی ریاست کو کسی مطلب نفاذ شریعت کے علاوہ اور جہاد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. اسی لیے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیول نہیں تھا جو صحابہ اکرام کے دور میں تھا, لیکن مقصد تو یہی تھا, انٹرنل آبجیکٹو اور ایکسٹرنل آبجیکٹو سیم یہی رہے. یہاں تک کہ سب سے مغلیہ تک رہے, جیسے کہ آگے بھی ہم آ کے دیکھیں, یہ تو رہے ہمیشہ, لیکن فرق کیا آ گیا؟ فرق یہ آ گیا کہ اب پرسنل گینز بھی بیچ میں شامل ہو گئے. یعنی اب حاکم نے کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نیابت رسول کروں اور امر بن معروف پر نہیں اگر منکر کے ان کو فرائض میں بتا دوں, بلکہ ان کے اندر جو ہے اپنے ذات کے فوائد حاصل کرنا, مثال کے طور پر جو ہے وہ مرغوبات نفسانیہ, مال و جات کی خواہش, اقربا پروری, سملرلی جو ہے وہ اپنے مطلب یہ کہ جو بادشاہت اور اپنے مطلب جو دورانیہ ہے اقتدار کا, اس کو زیادہ سے زیادہ طویل بنانے کی ضرورت اور اپنے خاندان کے اندر اس کو رکھنے کی ضرورت. یہ جو تمام خواہشیں ہیں, یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہوا و حوص کی ایک جو کیفیت تھی, یہ خلفائے راشدین بالکل اس کے دور میں نظر نہیں آئے گی آپ, جبکہ اس کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف خلافت اور خلافت راشدہ میں جو فنڈامنٹل آبجیکٹ فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ تو صرف نیابت رسول کرنے کا نام تھا, جبکہ خلفاء نے نیابت رسول کسی نہ کسی درجے میں ضرور کیے جو بات میں آئے, لیکن اس کے ساتھ اپنے پرسنل گیم جس میں ضرور شامل کرتے ہیں. اور اس ہوا اور حمد کے درجات کے حساب سے ہم پھر خلافت کی کیٹیگریز کریں گے. یعنی ایک تو خلافت راشدہ ٹاپ, اس کے بعد خلافت, اور اس کی جو درجہ بندی ہے وہ اسی حساب سے ہوگی کہ کس بادشاہ نے کس حکمران نے کس لیول تک اپنی جو ہے ہوا و حوص کو مطلب یہ کہ شامل کر دیا نظام ریاست کے اندر. تو اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مطلب یہ جو اب ہم کیٹیگرائزیشن کریں گے, ایک بات سمجھ لیں کہ کیٹیگرائزیشن ہمیشہ آربیٹری ہوتی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نے چار کیٹیگریز کر دی تو پانچویں ہو سکتی, آپ ایک نہیں طرح بنا سکتے. تو یہ تو ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے, وہ ہارڈ فاسٹ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اوور لیپنگ کیس ہوں گے جو آپ کہیں گے کہ میں اوپر والے میں رکھوں یا تیسری میں رکھوں. تو مطلب یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو انسان کیٹیگریز کے اندر جو بانٹ لیتا ہے تاکہ اس کو بات سمجھنا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے علماء نے اس کو اسی طریقے سے کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ بیان کر کے سمجھا ہے. تو خلافت کی جب ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو ایک وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں عمارت عادلہ, یا عمارت یا خلافت یا سلطنت عادلہ. اور سلطنت عادلہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک ایسی خلافت ہے جس میں جو مسلمان حکمران ہیں وہ عادل عادل مطلب جو حکمران ہو وہ عادل قسم کا ہو. اور عادل سے مراد ہماری ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جس کے ہاتھ سے ظاہر شریعت عموماً نہ چھوٹی, یعنی کہ شریعت سے ظاہر حلال اور حرام ہیں اس کے اوپر پابندی کرتا ہو. ہاں ایسا ہو جاتا ہو کہ کبھی کبھی وہ گناہ کر لیتا ہو, لیکن وہ گناہ کرنے کو پالیسی نہ بناتا ہو, مسیح کے توبہ کر لیتا ہو, معافی کھا لیتا ہو. سملرلی جو ہے مباحات کے درجے کے اندر رخصتوں کے اندر جو ہے پڑھ کر مطلب ایک ذات جسمانیہ کے اندر پڑ جاتا ہے. ایسے بہت سے بادشاہ ایسے ہوئے ہیں, مثال اگر ہم دیکھنی چاہیں تو اس کی سب سے اعلیٰ مثالیں جو ہے وہ ہمیں ہارون بن رشید, فرعون بن رشید اور عالمگیر کی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ ایسے حضرات تھے کہ بالکل خلیفہ عادل, یہ ایسے فاسد فاسد قسم کے لوگ نہیں تھے, بالکل اچھے لوگ تھے, لیکن ہم ان کو خلیفہ راجدین جو ہے کیوں نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ بس تھوڑا سا غور سے لینے گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں بہرحال موجود تھیں کہ ظاہر سید کبھی کبھی یہ چھوڑتی جیسے تھے. سملر مباحات وغیرہ کے لیول کے اندر جا کر مطلب یہ کہ آپ نے ہوا حوص کو کسی نہ کسی طریقے سے شامل ضرور کرنا چاہیے, لہٰذا ہم ان کو خلافت راجدہ بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ خلافت عادلہ بھی. دوسرا لیول جو ہے خلافت کا یا عمارت کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے, ہم اسے کہہ سکتے ہیں عمارت چادرا, جس کے لیے علماء نے ٹرمینالوجی استعمال کی عمارت چادرا. اور عمارت جابرا سے مراد یہ ہے کہ مسلمان حکمران عادل نہ ہو بلکہ فاسق, لیکن اس کا خود بہت ہائی لیول کا ہو. مثال کے طور پہ شاہجہاں ہے, جس کی مثال دکھا سکتے ہیں عالمگیر وغیرہ سب سے شاہجہاں کا بات اس کی مطلب اگر میں سمجھانے کے لیے اگر ہم بات کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت ظاہر شریعت بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی, یعنی وہ ہوا و حوص کے اندر نفسانی خواہشات کے اندر اس قدر بہک جاتا ہو کہ جو ظاہر شریعت ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور پھر اس کو وجود میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرتا ہو. یعنی مطلب ایک دوائم ایک دائم دائمی عمل ہو کہ وہ غیر شرعی احکامات کے اوپر عمل کرتا ہو یا آپ کی پالیسی بعض اوقات ایسی بناتا ہو جو غیر شرعی ہوتی ہے اور اس کو ایک مطلب وہ ایک پالیسی کے طور پہ لے لیتا ہو لیکن کفر نہیں کرتا ہوں. ہم اس کو بھی کہیں گے عمارت ہے لیکن عمارت ہے جادرا, یعنی عادلہ سے نیچے. تو پھر ابھی تیسرے لیول پر اگر میں خلافت رکھیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں عمارت دورلہ. اور عمارت دورلہ سے مراد ایسا اسلامی مسلمان حکمران ہے جو انتہائی درجے کا فاسق, انتہائی گنہگار شخص ہو. اور اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال منصور تھا, عبد الملک بن مروان تھا, مطلب ایک جہانگیر ہے, مطلب اگر ہم دیکھیں مطلب بہت بدکاری, تو ایسے لوگ تو بہت زیادہ بدکاری جس کی مشہور ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کریکٹرائز کرنا ہو تو ایسے مراد عمارت ہے, غالبا سے مراد ایسی عمارت ہے, ایسی حکمرانی ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے جو مطلب زمانے بھر کا آپ کہہ سکتے ہیں فاسق ہو, عیار کو ظلم کرتا ہو, جبر کرتا ہو, تکبر مطلب کی بنیادیں ڈالتا ہو, نفس پرستی میں ہمت صرف کرتا ہو, اپنی فسق و فجور کے طریقوں کو عام کرتا ہو سوسائٹی کے اندر, تو ایسے جگہوں سے ہیٹ کو اوپر نہ کرتا ہو, کوئی ایسی پالیسی اس کی نہ ہو, ہم کہیں گے اس نے اوپر کو یعنی وہ حرام کو حلال کہنا شروع کر دیا, نہیں ہے یہی اصل میں اسلام نہیں تھا, ایسے کو سامنا کر دوں گا, یہ بہت ہی بدکار قسم کا فاسق اسلامی حکمران. اور چوتھی درجے میں اگر ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بس اس کے لیے خلافت کا لفظ ایسی استعمال کر لیا ہے صرف سمجھانے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں عمارت کفر, اور اس سے مراد یہ ہے کہ حکمران کافر ہو, یا تو حکمران ہو ہی کافر, یا وہ کفر پر عمل پیرا ہو, یعنی کفر کو اختیار کر دینا, اس میں پالیسی بنائی ہو اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر نظام ریاست کو بھی اس کے حساب سے وہ چلاتا ہو. اگر مطلب یہ کہ اکبر مغل بادشاہوں میں اس کی سب سے واضح نظام جی بی لائی اس نے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کفر اس نے جو ہے کریٹ کی. سملرلی جو ہے اگر قریب قریب کے دور میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے اندر سمان اگر ترک میں جیسے اور یا افغانستان کے اندر رجیب کے زمانے میں جو کمیونسٹ ریاست قائم کی گئی تھی وہ عمارتیں کفریاں مطلب ہم کو عمارتیں مطلب یہ کہ دولہ جی کہتے اوپر نظام کے اوپر جو ہے انہوں نے واضح طور پہ وہ تو فخر کرتے تھے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کرتے. تو یہ چار مطلب یہ کہ خلافت راجہ اور اس کے بعد خلافت نیچے چار کیٹیگری اچھا جہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ریاست اور اقتدار ریاست اور حکومت سے فرق ہوتا ہے تو ہماری تاریخ کے اندر نظام اقتدار بحیثیت مجموعی اسلامی تھا یعنی نظام اقتدار کی بنیاد کبھی بھی کفر کے اوپر نہیں رہی کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو جو ہے نظام اقتدار کی بنیاد بنائی ہے تو کبھی نہیں ہوا ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حکومتیں بہت سی ہوئی ہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہم ساری حکومتوں کا ڈیفینڈ کرنے یہاں بیٹھ گئے کہ نہیں سارے ماشاء اللہ اچھے مستقبل بہت سی حکومتیں بری آئی ہیں اور اسلامی تاریخ کے اندر ہم مانتے ہیں کہ برائیاں رہی ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسلامی ریاست ناپید ہو گئی تھی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی فرشتے نہیں ہیں مسلمان بھی انسان ہیں ان کے پاس بھی نفس لگا ہوا ہے وہ گناہ کر سکتے ہیں جو ہے وہ جس کو بزرگ مبتلا ہو سکتے ہیں غلطیاں کر سکتے ہیں تو اسلامی ریاست میں برائیوں کی وجہ یہ رہی ہے تو مسلمان حکمران جو ہے بدماش قسم کے آ گئے انہوں نے غلط کام کیا لیکن یہ نہیں تھا کہ اسلامی ریاست سرے سے ہی ناپید ہو کر چلی گئی تھی جیسے کہ ہم دیکھیں اب تو بالکل ہی ایسے ہی ہے اب کی کیفیت میں ایسے ہی ہے تو اس مطلب پیراڈائم کے اندر سامنے رکھتے ہوئے اب اگر ہم مسئلہ خود کی طرف آ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر نظام اقتدار کبھی کفریاں نہیں رہا ہاں حکومتیں بیچ میں کبھی کبھی کو آگے بندہ آ گیا کوئی ایسا بندہ بھی آ گیا کہ وہ بڑا ظالم تھا فاسق تھا اب اس پورے کانٹیکٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مسئلہ خود کی طرف آتے ہیں جو ہمارے یہاں متبدین کے ہاں اچھا خروج سے مراد کیا ہے آبویسلی ہم یہاں پوری ڈبیٹ نہیں کریں گے خروج کی خروج کی تو پوری ڈبیٹ ہے وہ جب میرا خیال ہے ہم اپنا لال مسجد کی جو تحریک ہے اس کے اندر اس کے پورے دلائل واضح ہوں گے پوری وہ وہاں ڈسکشن ہوگی یہاں صرف اوور ہی تو اس کانٹیکٹ میں ہم ان کو میسج دیتے ہیں خروج سے مراد کیا ہے خروج سے مراد ٹرمینالوجی یہ ہے کہ ایک فاسق مسلمان حکمران کے خلاف بدریہ قوت نہیں علی المنکر کرنا خروج سے مراد کیا ہے کہ جو فاسق قسم کا مسلمان حکمران ہے اس کے خلاف بدریہ قوت نہیں انل منظر کرنے کی جو کوشش ہے اس کو خروج کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خروج کی اگر ہم قرآن اور حدیث میں اصل تلاش کریں تو اس کی بہت آسان ہے قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امیر کا اطاعت اشارے سے مشہور یعنی ہمیں اگر یہ کہا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو تو اس کی وہ مشہور ہے وہ مشروط ہے تب کہ جب اولی الامر اللہ اور کے رسول کی اطاعت کریں کہ اللہ واجب رسول اولی الامر کے رسول اولی الامر کے ساتھ عتیق رفظ نہیں لایا گیا کیونکہ ان کی اطاعت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ اطاعت تو صرف اللہ کے رسول ہی کی ہے ہاں اگر اولی الامر اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو اطاعت ہے ورنہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی معصیت حدیث نمبر والے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق سے تو روز کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امیر کا اطاعت اشارے کے ساتھ مضبوط ہونا اور نہیں انل منکر کا مسلمانوں پر لازم فرض یہ دو بنیادیں ہیں کیونکہ جسٹیفیکیشن کیا ہے جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اطاعت امیر تو کنڈیشنل ہے اور اگر امیر بدماشی کر رہا ہے تو نہیں انل منکر کرنا، یہ قرآن و حدیث نے ہمارے اوپر نہ ہوگی، یہ دو اس کی جسٹیفیکیشن. اچھا اب اسی طرز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کو یعنی کہ جو طرز عمل ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں امام حسین کا جو طرز عمل ہے وہ اس کی بڑی بیسٹ ایگزامپل اس سینس میں ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ اس چیز پر معمول ہے کہ انہوں نے خلافت یعنی کے بجائے خلافت راشدہ کی جدوجہد کی. ہمارے خیال میں امام حسین نے جو جدوجہد کی ہے وہ سلطنت یا عمارت صرف میئر خلافت کے بجائے خلافت راشدہ کی صرف پلٹانے کی ایک جدوجہد تھی، یعنی گویا جو سمجھیں گے وہ ایک اختیار عظیمت کا ہے، عظیمت اختیار کرنے کا ایک جو ہے طریقہ تھا. اور اگر ہم اسلامی تاریخ میں علماء کی ڈبیٹ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت کم ایسے علماء ہیں جنہوں نے امام حسین کے مقابلے میں یہ چیز کو ٹھیک سمجھا. یعنی اس کی اگر میں مطلب ہم یوں دیکھیں کہ تین قسم کے کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے ہماری متقدمی علماء میں اس بحث میں. ایک گروہ ہے علماء کا جو امام حسین کو حق پر سمجھتے تھے اور جدید کو بالکل یعنی لان تان کرتے تھے، مطلب جدید کے خلاف جو شدت ہے اظہار کی وہ شدت وہ لان تان تک کرتے. بہت بڑی تعداد اہل سنت علماء کی اس کیٹیگری میں پہنچ گئی. اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد علماء کی وہ ہے کہ جو امام حسین کو ٹھیک سمجھتی ہے لیکن یزید پر لان تان نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ یزید پر ہمیں لان تان کرنا چاہیے. اچھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یزید کو حق پر سمجھتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس اسلامی تعلیمات کا مجموعی یہ مطلب مزاج نہیں ہے کہ آپ کسی شخص پر خاص طور پہ کسی مسلمان پر یا کسی مرے ہوئے مسلمان پہ خاص طور پہ لانا تانا چاہیں. تو لہٰذا ان کی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے وہ برا تھا تو ہمیں کیا پڑیے گا ہم اس پہ لان تان کرتے تھے. تو ان کے جدید کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جدید کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا یہ اور امام حسین جو ہے غلط، بلکہ وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی پہ ہمیں لانا تانا کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے جدید پر لانا تانا کرنے کو اس کو برا بھلا کہنے سے اس کی برائی کروانے سے اختراف کیا، لیکن اس کے بعد ان کو ٹھیک سمجھتے تھے امام حسین. ایک تیسری کیٹیگری بہت کم، مثال میں اس میں اگر میں ایک نام گنوانا چاہوں گا بڑا نام تو علامہ ابن تیمیہ کا ہے کہ جو اس پوزیشن جو انہوں نے اختیار کی کہ یزید جو ہے وہ برحقدار امام حسین جو ہے وہ غلط ہے، یہ بہت کم ہوتا بچے. اچھا اب میں یہاں پر بھی کلیریفائی کرتا چاہوں کہ علامہ ابن تیمیہ کی اس پوزیشن کو علماء نے کیسے ٹیکل کیا متقدم جو ان کے زمانے میں دیا. تو ایک تو علماء نے ایکسکیوز یہ پیش کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہ جو اپنی پوزیشن اختیار کی ہے کہ ان کی کتاب منہاج السنہ ہے جس میں انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی، اور منہاج السنہ ایک ایسی کتاب ہے جو انہوں نے رد شیعت میں لکھی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ گویا وہ اس میں اہل سنت کے وکیل کی طرف سے الزامی جواب کی کیفیت کر کے انہوں نے جو ہے یہ پوزیشن اختیار کر لی. یا ہو سکتا ہے کہ جب ایک متکلم بیسیکل متکلم کی پوزیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے تو جب اس کی ٹارگیٹ آڈینس ڈفرنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ قسم کی پوزیشن لے لیتا ہے. تو مطلب علماء نے اس قسم کی ریکنسیلیشن اور معذرتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے علامہ ابن تیمیہ کی، لیکن اکثریت علماء نے اس معذرتوں کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں علامہ ابن تیمیہ کی اصل میں یہ پوزیشن تھی. تو علماء نے ہمیشہ اس پوزیشن کو غلط کیا، انہوں نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ کے جیسے بہت سے اور بہت سے کردار بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں علامہ ابن تیمیہ نے اہل سنت کے جو مطلب جو بالکل مقدمہ پوزیشن ہے اس کو ڈفرنٹ لیے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے یہ ان کی پرسنل رائے ہے، اہل سنت کا اس میں کوئی وہ رائے نہیں، لیکن اس رائے کی بنیاد پہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. کسی کا ان کی پرسنل رائے ہے، لیکن علامہ جو اہل سنت کا مجموعی مزاج ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا جو ہے غلط رہا ہے اور امام حسین جو ہے وہ غلط ہے. مطلب 95% میں بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ حسین ہی اس کی پوزیشن ٹھیک رہے گی. اچھا جہاں تک اب یہ ایشو آ جاتا ہے کہ مطلب ظالم مسلمان حکمران کے خلاف بروج میں نے بروج کیا تھا تو یہی ہے قرآن حدیث، لیکن اس کے خلاف عملاً کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے علماء. یعنی بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس کے خلاف بھی ہے اور بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کے حق میں نہیں ہے. اچھا ایک علماء کی وہ جماعت ہے جو اس کو جائز مطلب جن کے خیال میں ظالم اگر مطلب یہ کہ حکمران ہو تب بھی اس کے خلاف بروج نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل بارے میں یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اس کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے، مسلمانوں کا آپس میں خون بہ جاتا ہے اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی شان و شوقت کم، مجھے یہ ہمیشہ خطر رہتا ہے کہ انٹر سول وار کو سامنے دیکھتے ہوئے کوئی مطلب غیر مسلم حکمران جو ہے سامنے آ جائے وہ جو ہے یہ مثال کو سمجھیں کہ جیسے اگر کوئی فرض ہے پاکستان میں اس طرح کا خروج ہو کہ مشرف کی حکومت ختم ہو جائے لیکن امریکہ بھی قائم ہو جائے، تو اس کو مطلب صرف ایگزامپل کے لیے تو یہ تو بہت بدتر سچویشن ہو جائے گی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یعنی اس کے نتیجے میں خونریزی ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی کوئی نتیجہ نہیں ملنا. اچھا یہ بات میں واضح کر دوں کہ جن علماء نے یہ کہا ہے کہ خروج نہیں کرنا چاہیے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خروج کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے نتیجے میں حرام سمجھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کا اتفاق خروج بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سمجھ لیں کانسیکوینشل اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں خروج کرنے کے نتیجے میں ہوتا کچھ نہیں، یعنی انہوں نے امام حسین کی جدوجہد دیکھا، عبداللہ بن زبیر کی جدوجہد اور بھی بہت سی، انہوں نے عملاً کیا ہوتا ہے کہ ریاست حکومت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب بھی آپ پسٹول لے کے یا تلوار لے کے نکلیں گے تو ان کے سامنے لڑ تو نہیں سکتے آپ، تو عملاً ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، مسلمانوں کا آپس میں نقصان ہوتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نہ کرنے کے لیے، اور جو حکمرانوں کو دعوت اور تبلیغ اور نصیحت کے ذریعے سے ٹھیک راستے بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ مطلب اسی نتیجے میں بہت سارے اور مسالے بہت ہو جاتے ہیں اس ایک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں، اس لیے ان کی اصل میں پوزیشن کی جسٹیفکیشن اور بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی متقدمی جو علماء کی تعداد ہے اہل سنت میں خاص طور پر جنہوں نے گروپ کو اس بنیاد پر وہ سمجھ کے ٹھیک کرتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء ہیں، یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے، گروپ کے حق میں بھی بہت بڑے علماء ہیں اور ان میں سب سے بڑا نام اگر میں کہ جو ان علماء کے خیال میں خروج نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بذریعہ جب آپ کے پاس قوت اتنی جمع ہو جائے کہ آپ کو امکان ہو کہ آپ کامیابی ہوگی، اس وقت کہتے ہیں واجب، ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ اور امام عادل کو کا قیام یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے، یہ لازم ہے ادا کرنا، یہ نہیں کہ بدماش حکومت میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم آرام سے بیٹھے، تو حضور اللہ کا قیام کرنا ہے ان کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرض حکم ہے، زیادہ یہ کہنا ہے کہ جیسا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ کہنا یہ قرآن اور سنت کے مجموعی نظام سے یہ بات بالکل مطلب کہ لگا نہیں کھاتی، اور لیکن جب یہ علماء جو ہیں فقہاء جو ہیں جو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خروج کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے وقت کے اوپر، تو وہ اس کے لیے بھی آبویسلی شرائط رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی اسے اور اس کو تلوار لے کے، اس کے لیے شرائط مطلب وہ یہ رکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ دے دیجیے کہ خروج اس وقت کریں گے جب بگاڑ بڑی موجود ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ چھوٹی موٹی خوفات ہو جاتا ہو مطلب حکمران جو ہم کہہ میں ایسی فکر کروں، وہ کہتے چھوٹے موٹے چیزوں کو پیچھے نہ پڑیں کہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہو کوئی شریعت اسلامی کے واضح احکامات کی دھجیاں بھی گھیری جا رہی ہیں جو ہے وہ پھر لازم ہوتا ہے کہ ہم جدوجہد کو موبلائز کریں، کی جدوجہد کو موبلائز کریں، اور دوسرے لفظوں میں اگر میں ہم اپنی اس کیٹیگرائزیشن کی ٹرمینالوجی میں لے ہیں تو اس میں مراد یوں سمجھ لیں کہ خروج اس وقت کرنا چاہیے جب عمارتیں بولنا جو بہت ہی فاسد فاجر قسم کا جو ہے حکمران جو ہے وہ مطلب یہ کہ مسلمانوں کا جو ہے امیر بن کے بیٹھا ہو، تو میرے خیال میں اور مطلب یہ کہ یہ میرا ہی خیال نہیں ہے کہ بہت سے کئی ایسے لوگ ہیں جو متاثرین کے جو خروج کے حق میں رہے ہیں، ان کے خیال میں وہ علماء جس کا یہ قول ہے کہ خروج بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کے قول کو ہمیں معمول کرنا چاہیے سلطنت عادلہ اور سلطنت جابرہ کے خلاف خروج کا، یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ سلطنت عادلہ اور سلطنت جابرہ کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ کرنا نہیں چاہیے تو قرآن حدیث کے بعد ہی محسوس کے بالکل علماء نے مطلب کہنے کے ضروری ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل نہیں کرو جیسا بھی ہو، یہ تو قرآن اور سنت کی مطلب یہ کہ تو بعد ہی محسوس ہے اس کے مطابق نہیں ہے، یہ فتوا اس کے مطابق ہے، تو ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ بیسیکلی انہوں نے ایسے کیا اور قرین اتحاد بھی یہی بات ہے، دوسری شرط جو وہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات آپ کے پاس اتنے سازگار آپ کو نظر آ رہے ہوں اور آپ کے پاس قوت اتنی ہو کہ آپ کو یہ نظر آئے کہ میں جب خروج کروں گا تو اس کے نتیجے میں کامیابی کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، حاصل ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، یہ بات یاد نہیں کہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کامیابی 100% ہونے کے اندر آپ کو پتا ہوگی، یہ تو حالات ہوتے ہیں نا، اور حالات میں آپ کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ حالات ایک دم سے کیا مطلب ایک ٹرن لیں گے اور نیکسٹ سچویشن کیا ہوگی، بہت کبھی نہیں پتا ہوگا، یہ کہنا ہے کہ مجھے 100% پہلے یہ مطمئن ہو جائے کہ مطلب یہ ہوگا پھر میں جذب لے سکوں، یہ تو کبھی نہیں کرتا، ہاں آپ کو امکانات نظر آتے ہیں، آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے، کبھی ججمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے، تو یہ دو شرائط پر رکھتے ہیں، تو ہم ان دو شرائط کو بھی اگر ہم سے رکھتے ہوئے دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو حالات کی ججمنٹ ہے یہ ایک اتحادی مسئلہ ہوتا ہے، قرآن حدیث میں تو واضح طور پہ حالات جیسے بھی ہوئے کہ ایسا آپ سے ہو جائے گا تو پھر کچھ کر سکتے، یہ تو مطلب یہ کہ حالات ہوتے ہیں آپ کو پورے سینیریو میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ میرا عمل جو ہے وہ زیادہ جسٹیفائڈ نظر آ رہا ہے کہ میں کروں گا تو اب زیادہ امید ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نہ بھی دوں، تو اس زمن میں ہم اگر علامہ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے منکر کو مٹانے کے حوالے سے، علامہ ابن قیم کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ منکر کو بیسیکلی جو ختم کرنے کے یا اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے چار درجہ ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں اور ایک منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک معروف ایک اچھا کام قائم منکر ختم ہو جائے معروف قائم ہو جائے، وہ کہتے ہیں ایسا کرنا تو واجب ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہو کہ میری جدوجہد کے نتیجے میں ایک برا کام ختم ہو جائے گا اور اس کو میں ریپلیس کر دوں گا ایک اچھے کام سے تو وہ تو بات ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میں جب جدوجہد کروں گا تو برا کام ختم تو نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی جگہ ایک اچھا کام ریپلیس ہوگا, لیکن برے کام کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی, جو منکر ہے اس کا زور کم پڑ جائے گا. اس درجے میں بھی وہ کہتے ہیں ایسا کرنا بھی لازم. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میری جدوجہد کے نتیجے میں برائی کم ہو جائے گی, برائی کا لیول یہ بھی کرنا. تیسرا لیول وہ کہتے ہیں وہ ہے ایک منکر ختم ہو گیا, آپ نے ایک ایفرٹ کی, اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ ایک منکر ختم ہو گیا, ایک برائی ختم ہو گئی, لیکن اس کی جگہ ایک دوسری برائی ویسی کی ویسی اس کی جگہ ریپلیس ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ اتحادی, یہ جو پوزیشن ہے کہ اب آپ یہ ججمنٹ کرنی پڑے گی کہ واقعی میری جدوجہد کے نتیجے میں ان کے اکویلنٹ ایک دوسری برائی آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور چوتھا لیول یہ ہے کہ آپ ایک برائی ختم کریں, اس کی جگہ اس سے بڑی برائی آ جائے, تو وہ کہتے ہیں ایسا کرنا کھڑا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی میں ایک برائی کو اس طرح ختم کروں تو اس کی جگہ جو ہے وہ اس سے بڑی برائی جو ہے قائم ہو جائے. میں ایک آدمی کو شراب کرتا ہوں اور پھر وہ ہیروئن کی جائے, ایسا جدوجہد علماء سے کوئی شراب نہیں ہے کم مطلب یہ کہ, یا وہ فرض کرے شراب پی رہا ہے اور وہ شراب پینے سے بٹاؤں تو وہ ظالم کے سب کا آدمی شراب پی کے کچھ بیٹھا رہتا ہے, لیکن جب جیسے ہو گیا لوگوں کو قتل کرنے لگے تو فائدہ کیا ہوگا, انہوں نے کہا پینا تو اس کو شراب نہیں, اس کے لیے ہاتھ میں یہی بہتر ہے. تو وہ کم تر درجے کا جو ہے سر پھیلا رہا ہے قتل کے بجائے کہ بڑے کے اندر وہ چار درجے, یعنی اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ مطلب یہ بھی سب آپ کو خود کر لینا چاہیے کہ لیول تک کر لینا چاہیے, یہ ہمیشہ حالات کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہوئے ہمیشہ فیصلہ کریں. اور جیسے پہلے یہ بات کر دی تھی کہ خود کہتے ہوئے یہ بات خیال کرنا چاہیے کہ اس کو اپار کا فائدہ نہ ہو, وہی نہ ہو کہ مطلب مشرف چلا جائے امریکہ آ جائے تو یہ تو ملک کا کوئی فائدہ نہ ہو, یہ وہی بات ہو جائے گی کہ چھوٹا منکر ختم کر کے بڑا منکر ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر لیا. تو بہرحال اس کی جو ہے اگر ہم کرنٹ اپلیکیشن دیکھیں تو بھی نظر آتی ہے. تو اچھا شروع کی جو یہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کو اکثر ہم امام حسین کے مطلب پیرائی میں بھی مطلب انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں گے امام حسین کا جو طرز عمل ہے جو پورا ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ بات بالکل واضح رہی نہیں کہ امام حسین پر اس کو لاگو کرنے کی کوئی جواز نہیں, اس کی وجہ یہ کہ یہ ساری ڈسکشن تو علماء نے بعد میں بیٹھ کے ڈسکس کی ہے, یعنی امام حسین کے زمانے میں تھوڑی ہی ڈبیٹ ڈسکس کرتی تھی یا یہ دلائل علماء نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. یعنی پہلی اصولی بات تو یہ کہ یہ باتیں تو علماء نے اپنے زمانے کی ریاستوں کے حالات کو اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی یہ ساری شرائط اگر رکھے ہیں یا اس کے خلاف نہ ہو یہ تو اس کے بعد طے کی گئی ہے. میں کہوں گے مطلب اس کو یوں ہے کہ امام وظیفہ نے کئی ایسے مسائل میں فتویٰ دیا ہے کہ کئی صحابہ کا عمل اس سے مختلف ہے, تو اب میں یہ بولوں گا وہ فلاں صحابی کا عمل غلط تھا کیونکہ امام وظیفہ نے کہا, بھائی امام وظیفہ نے بعد میں کہا ہے نا دلائل کو ترجیح دیتے ہوئے, اس صحابی کی تک جو انفارمیشن پہنچی اس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو آئمہ اربا کے جو مطلب دلائل ہیں فقہا کے وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے اوپر امپلائی نہیں کیے جاتے کیونکہ دلیل صحابہ ہے آئمہ اربا نہیں ہے, مطلب یہ بہت اہم بات ہے کہ آئمہ اربا اصل دلیل تھوڑی ہے, اصل دلیل تو کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا ترجمہ والا اصل دلیل ہے. تو آئمہ اربا کے اخبار پر صحابہ کے اعمال کو جج کر رہا ہے کسی بھی اصولی میں یہ بات نہیں کی کہ ہم جو ہے وہ جج کریں گے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے فلاں صحابی نے یہ کہا لہذا وہ غیر کر دکھا, ایسے کبھی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے مطلب ایک تو یہ کہ یہ اصولی بات, دوسری بات یہ کہ امام حسین کا طرز عمل اگر ہم ان شرائط پہ بھی دیکھیں تو پورا ہو سکتا ہے, یعنی ان کو اس بات کے والے جہاں نظر آ رہے تھے کہ اہل کوفہ نے اتنی بڑی تعداد میں مجھے خط لکھے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پھر ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو میں واقعی سکسیزفل ہو جاؤں گا, اور بات ہے غداری ہوگی ہلکے لکھے دیکھیں حالات کب چینج ہو جاتے ہیں لوگ ہو آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے تو کبھی بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے, تو یہ حالات کے حساب سے ہمیشہ انسان فیصلہ کرتا ہے, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں ایک فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ شرائط اگر ہم وہاں پر اگر بل جبر نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں تو بھی نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ بہار میں کوئی شرائط رکھی ہے اس کے بالکل خلاف جو ہے انہوں نے کوئی کام کر لیا. اور تیسری بات یہ کہ یہ تو ہے ہی ایک مجتہد تھی, مطلب خروج کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے, اور امام حسین سے بڑا مجتہد تو ہو سکتا ہے, انہوں نے اپنا اشتہار کیا کہ مجھے کرنا چاہیے, تو جیسے اگر ایک مجتہد جو یہ کہہ رہا نہیں کرو دوسرا مجتہد کہہ رہا کرو تو ہر مجتہد کو اپنا اشتہار کرنے کا پورا حق ہے, اور امام اربا کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے یعنی کیا کہتے ہیں اشتہار کو امام حسین کے سامنے رکھے کہیں گے نہیں امام حنیفہ کا یا امام شافعی کا یا امام مالک کا میں امام حسین سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ سمجھتا ہوں اشتہار میں, تو ان کا اپنا اشتہار ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ میں جو مطلب اسمبلی میں جو ڈبیٹ کی ہے اس کے کانٹیکٹ میں امام حسین کے طرز عمل کو سمجھوں گا, یہ طرز عمل جو ہے اسمبلی لیگ کے جو معتبر اصول ہے اس کے مطابق کوئی ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے اچھا ایک بڑی پیاری بات ہے جو میں نے پڑھی تھی کہ مطلب امام حسن اور حسین دونوں کے طرز عمل ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں کانٹیکٹنگ, اس میں مطلب ایک عالم میں بڑی بڑی پیاری بات اس نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن اور حسین دونوں کا ہی طرز عمل جو ہے وہ ہمارے لیے بچ رہا ہے کہ جب سامنے امیر معاویہ جیسا شخص ہو تو دیکھو حسن نے کیا کیا تھا, اور جب یزید ہو تو پھر دیکھو حسین نے کیا کیا تھا. یعنی دونوں کا ہی عمل جو ہے ہمارے لیے بچ رہا ہے کہ حسن نے جو ہے دل جو کر لیا. کیوں؟ کیونکہ سامنے امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, قاتل وہی موجود ہے, تو ان کے ساتھ دل جو کر لیا. اور جب یزید ہے تو ان کے مقابلے میں ہم تو یہ دونوں کی عمل میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ دو ڈفرنٹ سچویشن ہیں, دو ڈفرنٹ رویے ہیں. علماء نے اس کو یوں ریکنسائز. اچھا یہیں پر جو ہے یہ بات بھی کلیئر کرتے چلیں کہ اگر قوت اتنی نہ ہو تو کیسے کیا جائے. تو جب اتنی قوت نہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت صرف پہنچ کی حزب استطاعت جو ہے وہ تیاری کرنا ضروری ہے, کیونکہ مطلب کہا کا یہ قاعدہ ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہی ہوتا ہے. یعنی اگر ایک چیز ایک واجب کام ہے اور وہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ جب تک وہ مطلب شرط پوری نہیں ہوگی واجب نہیں ہوگا, تو وہ جو پہلے والا کام ہے وہ بھی لازم ہو جاتا ہے. وہ جب تک وہ نہیں ہوگا بار بار نہیں ہوگا. یہ کہنا ہے کہ خروج اگر لازم ہے اور قوت نہیں تو پھر کیا کرو, یہ نہیں کہ آرام سے جا کے سو جاؤ کر کے کہ بھائی مطلب قوت نہیں ہے. قوت تو ایسے تو نہیں جمع ہوتی کہ سوتے سوتے جمع ہو جائے گی, اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. تو جب قوت نہیں ہے تو پھر وہ تیاری کرنا خروج کے لیے یہ اس کے لیے لازم ہے. اس کے اسٹیپس اگر ہم گنیں کہ تیاری کرنے سے کیا مراد ہے کانکریٹ شکل میں, اس میں دو تین باتیں کہی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ عملی اور فکری سطح پر جو ہے وہ فکری موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کریں کہ نہیں دیکھیں یہ جو سچویشن جو ہے اس کو جو ہے جیسے آپ کرنٹ پیراڈائم میں دیکھیں, مارکس نے کیا موبلائز کیا تھا لوگوں کو کیپٹل بلڈنگ کے علاوہ لیبر یونین میں جا کے جو ہے لوگوں کو لیبر کو بڑھکاؤ تو یہ سرمایہ دار ہمارا خون چوز رہا ہے تاکہ وہ موبلائز ہے. مطلب یوں سکتے ہیں کہ لوگوں کی فکری تربیت کرنا کہ وہ اس نظام باطل کے خلاف جو ہے وہ کسی طور پر تیار ہو گئے یا نہیں, یہ بھی صحیح ہے. بالعضی جو ہے آپ کو جو بھی افراد قوت مل جائے اس کو کوشش کریں کہ وہ موبلائز کرنے کی پوزیشن میں آپ زیادہ سے زیادہ ہوں. اور دوسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوگی عملی اور فکری تیاری کرنا, دوسری بات یہ ہوگی کہ حکمران ہیں ان کے نظام اقتدار میں شامل ہو کے آپ اس کو تقویت کا بخشیں, آپ اسے علیحدگی اختیار کریں. اور ان کی سب سے بیسٹ ایگزامپل امام کو نکال دیا گیا, جب ان کو کہا گیا کہ قاضی خدا بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا. تو یعنی کیا ہے یہ وہ سب سے پہلے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں جو باطل نظام ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا, تو ٹھیک ہے میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں اس کو گراؤں, لیکن میں یہ کہوں میں اس کو سپورٹ کیوں کروں, میں اس کی قوت کا کیوں مطلب یہ کہ باعث بننا شروع کر دوں. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جو باطل نظام کے جو قوانین ہیں ہمیں جب موقع ملے ہم اس کا انکار کریں, اس کی خلاف ورزی کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں میں تو ماشاء اللہ اسی کے اندر جو ہے وہ رہوں گا اور اسی کے اندر خوب خلوص ہوگا, ہمیشہ جو ہے لائل اوبیڈینٹ رہوں گا اس نظام کا, پھر اس کو بدلوں کو تو ایسا کروں گا. تو یہ تین مطلب کانٹریٹ شہر میں ہم کہنا چاہیں کہ عملی اور فکری تیاری کرنا, باطل نظام کا سے علیحدگی اختیار کرنا, اور ان کے قوانین کو اختیار کرنے سے انکار کرنا, اس پہ عمل کرنے سے جب موقع ملے اس کی جو ہے دریا بجے. اچھا یہاں پر اب یہ فروج بحث میں ایک آخری بات ایک اشکال کی شکل میں بیان کر کے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں گے کہ ایک اشکال یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ خروج کرنے سے جیسے مطلب ادمین کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ خروج کرنے سے ہوتا گیا کہ خون ریزی ہوتی ہے, گنگا فساد ہوتا ہے, بہت سے مسلمانوں کے مسالے بہت ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں, اور کامیابی بھی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. تو یہ جو دلائل ہیں یہ بیسے ہمارے یہاں متقدمین بہت بہت ایکسٹینسو لیول پر ہوں گے, اور متقدمین علماء نے اس کی جواب دی. مطلب مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ کہنا کہ جی مطلب نظام باطل کے خلاف یا مطلب خروج کرنے سے جو ہے وہ گنگا فساد ہوتا ہے یہ تو فتنہ ہے, ہمیں فتنہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل فتنہ یہ تھوڑی ہے کہ مسلمان مر جائیں باطل کے خلاف خروج کر لیں, بلکہ اصل فتنہ کیا ہے کہ کفر کا اور باطل نظام کا غلبہ, یہ اصل فتنہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق. یعنی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ بل فتنہ تو اشد مل رہا, یعنی فتنہ تو قتل کے مقابلے میں بڑی برائی ہے, بل فتنہ تو اکبر مل رہا. تو نظام کفر کا نظام شرک کا غلبہ یہ اصل فتنہ ہے, تمہیں اصل فتنہ نظر نہیں آ رہا اور تم چھوٹے فتنے کی طرف پڑے گا. یہ اصل فتنہ مسلمانوں کے جو ہے وہ غالب ہوا اور ہم کہیں نہیں میں صرف چھوٹے فتنے میں بچاؤں گا. تو کہتے ہیں یہ تمہاری بات کہنا ہے کہ قتل و غارت ہوتی ہے فتنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس قتل و غارت کو بچا کر تم اس سے بڑے فتنے کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اس سے جان و مال کا ضیاع ہو جاتا ہے اور فتح یقینی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے اس کا مطلب ہے اگر ہم اس دلیل کو معتبر سمجھیں تو پھر تو کفر اور مطلب کہ کافروں کے خلاف جو جہاد کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو کیا 100% پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی جو جنگ کروں گا کافروں کے خلاف جیت جاؤں گا 100% جیت جاؤں گا, کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور اس میں بھی مسلمان مارے جاتے ہیں, اور ان کیس اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کو آپ کے جو ہے وہ مردوں کو آپ کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں, غلام بنا لیتے ہیں, وہ تو اور بدتر سچویشن ہوتی ہے. مگر میں یہ کہوں کہ جنگ کرنے سے کیا ہوگا بھائی، تو پھر لوگ مر جائیں گے، تو پھر تو اس کا مطلب آپ کل کو کہیں گے کہ کفار کے خلاف بھی جہاد نہیں کرو، کیونکہ اس میں بھی مسلمان مریں گے، مسلمانوں کے غلام بن جانے کا چانس ہوگا، تو یہ تو وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو یہ دلیل ہوگا نا، یہ کوئی مطلب لاجیکل معتبر دلیل نہیں ہے ان لوگوں کی. اور تیسری جو اصولی بات ہے وہ یہ کہ مسلمان کا اصل مطلوب ہی کیا ہے، وہ یہ کہ اپنی جان جو ہے کھپا دے گا شہادت حق میں، تو وہ اگر مر بھی گیا تو کیا ہوا، جنت میں تو جائے گا، یہی تو اصل مقصود تھا. یہ کہنا کہ مر جائے گا تو کیا ہوا، مر جائے گا تو اصل میں تو کھپایا ہی ہوئے تھا کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان دے کے جنت میں چلا جائے، عظیمت کا طریقہ یہی ہوگا. تو یہ کہنا کہ عروج اس لیے ہر حال میں نہ ٹھیک لیں گے کیونکہ اس سے دنگا فساد ہو جائے گا، یہ کوئی مطلب لاجیکل ضرور نہیں ہے. علماء نے تھوڑے قوت کے ساتھ جو متبدل میں رد کیا. اب جو ہے ہم اس بحث کے بعد کہ اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کا پراپر طریقہ کیا ہونا چاہیے، سملرلی جو ہے وہ اسلامی تاریخ کی خلافت کی جو ہے اس کی درجہ بندی کیا رہی ہے. اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ خلافت جو ہمارے یہاں رہی ہے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم نے کمپیرزن کے لیے لینی ہے خلافت عثمانیہ اور مغل، ہم کیس ٹو کیس سب کو ایک بائی ون بائی ون نہیں اسٹڈی کریں گے کہ خلافت عثمانیہ میں ایسا ہوتا، بلکہ ہم اسٹرکچر دیکھیں گے جس کے اندر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ دونوں کو کیا سوچ پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خلافت یعنی عثمانیہ یا مغلیہ اور موجودہ ریاستوں میں جو ہمارے یہاں آپ کرنٹلی ایکسسٹ کرتی ہیں، ان میں چند بنیادی بالکل نوعیت کے ایسے فرق ہیں جو بالکل پہلے نہیں ہوتے، کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں آ گئی جو پہلے کی ریاستوں میں نہیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اسلامی تھیں، اور یہ تو آ گئی یہ اسلامی نہیں ہے بہت زیادہ ریاست آ گئے. پہلا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ریاستیں قائم کی ہیں قومی ریاست، یعنی ہم کہہ رہے تھے قومی با مقابلہ اسلامی ریاست، یعنی اسلامی تاریخ میں قومی، یعنی قوم سے مراد عام طور سے یعنی قوم سے مراد ایک ایسی نیشن جسے ہم کہتے ہیں، نیشن تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک اس میں اس کی ایک عوام ہوتی ہے، ایک اس کی ریاست ہوتی ہے، اور ایک اس کی باؤنڈری فزیکل باؤنڈری، یعنی نیشن از ڈیفائنڈ ود ریسپیکٹ ٹو جغرافیکل باؤنڈری. قوم کی تعریف کی جاتی ہے ایک خطے ایک زمین کے ٹکڑے کے حساب سے، جب ہم کہتے ہیں پاکستانی قوم اس سے مراد کیا ہے ایک خاص ایریا کے اندر رہنے والے لوگ، جب کہتے ہیں ترکی ترکی سے مراد کیا ہے خاص ایریا میں رہنے والے لوگ، تو قوم سے مراد جو ہے وہ ہوتی ہے ایک خاص حصے کے اندر ایک خاص زمین کے ٹکڑے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو قوم کہتے ہیں. ایسی تاریخ ہوئی اسلامی تاریخ میں کہیں پر بھی ایک ریاست قائم نہیں ہوئی جنہوں نے کہا کہ بس یہ جو ہے نا وہ یہی ہماری اسلامی ریاست ہے، اس سے باہر بالکل لے جاؤں گا اور یہی مسلمانوں کی اس میں کوئی ڈفرنٹ نام دے دیا اس کو. یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ میں آپ دیکھیں گے عثمان خان جو خلافت عثمانیہ کا اصل میں بانی بننے جاتا ہے، 1288 میں اس نے جو خلافت عثمانیہ قائم کی تھی وہ صرف 7,500 مربع میل پہ کی تھی، یعنی اس کی جو خلافت کی تھی 1288 میں 7,500 مربع، اور محمد فاتح جو اس کے مطلب لائن ایج میں 1481 تقریباً 200 سال ہو گئے، اس 200 سال کے عرصے کے اندر خلافت عثمانیہ 1,00,000 مربع میل سے بڑی ہوگی، یعنی 10-15 times اس نے ایکسپینشن کی ہوتی ہے. یہ تو کبھی بھی کسی طریقے کے بعد ہماری یہ باؤنڈریز ہیں بس اسی کے اندر اپنی سب لوگوں کی لگے رہیں گے، انہیں کی جو افراد یہاں پھنسے ہیں ان کی بس ویلفیئر ہمیں کرنی ہے اور ہمیں تو ایکسپینشن کرنی ہے، ایسا کبھی نہیں ہے بولے تو سر کہ ایسی ایکسپینشن مطلب بابر آپ دیکھے خود جو ہے وہ یہاں کا تھوڑی دبدوں میں اور سے یہاں آئے تو اسے اپنی سرزمین میں کرنا چاہیے. اور دیکھیں مطلب ہوتا کیا جب ہم قوم بنانے تھے نا قوم تو اپنی نہیں جیتی ہے، قوم تو ہمیشہ قوم کیا ہوتی ہے قوم ہمیشہ اپنی نہیں جیتی ہے، وہ کہتے ہیں میری باؤنڈریز ہیں اس باؤنڈری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں بس مجھے اس کی ویلفیئر سے مطلب ہے، جبکہ امت ہے جب آپ امت کو قوم کے کنسپٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، امت مسلمہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خیر امت میں اخرجت للناس ہی، تمہیں تو ہم نے لوگوں کے لیے اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ بنوا دیا، اور میں جب کہوں کہ میں قوم ہوں جو ہے نا میرا آبجیکٹو ہے صرف اپنی، اب قوم بائی ڈیفینیشن ہوتی ہے صرف اپنے لیے، اور قوم قائم ہوتی ہے نفرت کی بنیاد پر ہمیشہ، نیشن اسٹیٹ ہمیشہ قائم ہوتی ہیں ہیٹریڈ کی بنیاد پر، یعنی میں اپنی قوم میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک وہ ہے جو میرے قوم کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے پاکستان، اور ہر وہ کام جو میری مطلب بھارت کے پر کریں گے مطلب ایک فائدہ پہنچانے والا وہ شر ہے کیونکہ میں اسے نفرت کرتا ہوں، میری قوم سے ڈفرنٹ ہے، قومیں ہمیشہ ہسٹوری کام کریں گے ہندوستان میں نفرت کی بنیاد پر جنگل لڑکڑ کے جو ہے وہ یورپ میں تلنا چاہیے مطلب جو ہے وہ قومیں اس طریقے سے کریں فائن ہوں. تو قوم کا مقصد ہمیشہ مادی ترقی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ویلفیئر اور یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان چیزوں کو اور اپنے قوم کو غلبہ، یعنی قوم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں مادی ترقی حاصل کروں اس طریقے سے میری قوم غالب ہو جائے سب کو اور سب کو اپنا مٹی بنا لے، ایسا کبھی نہیں رہا ہے کیونکہ مطلب جب ہم کہتے ہیں اصلاح امت اصل مقصد ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے امت کو بنایا گیا ہے، تو اصل مقصد امت مسلمہ کا آبجیکٹو تو وہ تو یہ ہے کہ آپ تصویر کریں قلوب کی. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کبھی بھی ویزا نہیں رہا, پوری اسلامی تاریخ کے اندر کسی اسلامی خلافت نے ویزا نہیں لگایا. تو یہ ویزا کیا ہے؟ ویزا یہی ہوگا ایک قوم سے جگہ پہ دوسری کی طرف جانے کے لیے اجازت دیتا ہے. کیا مطلب بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, جہاں مرضی جاؤ. تم کون ہوتے ہو منزل لگانے والے؟ نہیں, یہاں سے تم روٹی کما سکتے ہو, اور جو باہر کے اتر ہے ادھر جا کے نہیں کما سکتے, تم بھی کما سکتے. کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں قومی ریاستوں کا تصور ہے, یہ جو ہماری آزادی حاصل کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں رہا پوری اسلامی تاریخ میں. اچھا, دوسرا فرق اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل تھاٹ کے اندر نمائندگی بھی ہے عوام کا, یعنی ریپرزنٹیشن کا کوئی تصور نہ ہے, بلکہ ہمیشہ نیابت رسول کا ہی تصور ہے. یعنی ہمیشہ خلیفہ کا ذلے, مطلب اللہ تعالیٰ کا, مطلب یہ کسی معنی میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے, ذلے الہی ہے. مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا. اور یہ بات جو ہے پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل سے عبدالوہاب صاحب نے جو ہے وہ ڈسکس کر لی تھی کہ جمہوری نظام جو اب ہم نے قائم کیے ہوئے, اس کے اندر ایک عوام جو ہے وہ سٹیزن سٹیزن کا مطلب اٹانومس, یعنی وہ اصل میں حاکم ہوتے ہیں. اور جو حکومت اور ریاست ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. کس چیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے؟ عوام الناس کی خواہشات کو کی تکمیل کا ٹول ہوتا ہے ریاست, یعنی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ریپرزنٹیشن کا یہ مقصد تو کبھی نہیں رہا ہے. ہماری پولیٹیکل تھاٹ کے اندر حاکم کبھی بھی ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتا, بلکہ وہ ریپرزینٹ, مطلب وہ ریپرزینٹیٹو آف پیپل نہیں ہوتا, ریپرزینٹیٹو آف پروفٹ ہوتا ہے. وہ رسول کا خلیفہ ہوتا ہے. اس کا مقصد حل ابو بکر نے یہی پہلے اپنے, مطلب جب انہوں نے پہلا خطبہ اپنا اشارہ فرمایا تھا خلیفہ بننے میں, میں خلیفہ ہوں کس کا؟ رسول کا. اللہ کا خلیفہ نہیں, کیونکہ اللہ کا, پر یہ صرف لفظی بحث ہے کہ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ رسول ہے. اور میں خلیفہ ہوں بیسیکلی, میں نائب ہوں پروفٹ کا. میرا مقصد کیا ہے؟ اسلامی پولیٹیکل تھاٹ کے اندر ہمیشہ اسی طریقے سے دیکھا گیا کہ جو حاکم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نیابت رسول کرنا, رائے کریمت اللہ اور نفاذ شریعت کو مطلب یہ کہ امپلیمنٹ کرنا, نہ یہ کہ خود عوام کے پیچھے خواہشات کو پورا کرتے کرنا, بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا. تو انہیں معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو ریاست جتنی زیادہ جمہوری ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ اصل میں غیر اسلامی ہوتی ہے. جتنی زیادہ جمہوری ریاست ہوگی اتنی زیادہ وہ غیر اسلامی ہوگی. کیونکہ جتنی زیادہ جمہوری ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹو آف پیپل, ریپرزینٹیشن آف پیپل کا تصور اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور جو اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو قائم ہوتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں, کیا بناؤ بھائی ریاست کو؟ جمہوری بنا دو. جتنا زیادہ جمہوری بنائیں گے اتنا ہی زیادہ تیسرا پوائنٹ میں دیکھو, اتنا ہی زیادہ وہ غیر اسلامی ہوگی. اور پوری اسلامی تاریخ میں آپ خلافت مغلیہ اٹھا کے دیکھ لیں, خلافت عثمانیہ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لوگوں کا ریپرزینٹیٹو آ گیا ہوں اور بس تم کو یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. بلکہ ہر کسی نے, اگر ڈسٹارٹڈ فارم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے, ہمیشہ کرنے کی کوشش یہی کی کہ جس چیز کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنا. اچھا, ایک اور غلط فہمی جو ہے میں یہاں پر دور کر دوں. ہمارے یہ اصول کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ کیونکہ متغلب تھے, تو گویا وہ بس مطلق الاعلان بنے ہوئے تھے, پیسر و بسرا کی طرح جو چاہتے تھے بس کہتے رہتے اور قانون ہو جاتا تھا. ایسا نہیں, بادشاہوں کو بھی, یعنی اگر آپ نے ایک جھلک دیکھنی ہو تو جو پرویز مشرف ہمارے پاس شادی اتنی آرام ہے, جس کا قتل کرانا چاہے کرا دے, جو مرضی, ایسا تو نہیں. آپ دیکھیں نا, اس کو عدلیہ ڈیزالو کرنی پڑی, نہیں کرنی پڑی, مطلب اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ اس کو آئین نے, ہمارا ہے ہی قانونی ایسا ہے, اس نے حق دیا ہے کہ عدلیہ کو ڈیزالو کر کے برداشت کر لو. تو اگر یہ رائٹ اس کے پاس نہ ہوتا فرض کر لیں کہ وہ عدلیہ کو ڈیزالو کر کے عوام کی اور عدلیہ کے درمیان جو انٹریکشن اس کو ختم کر سکتا, تو اس کے بعد اتنی قوت تھوڑی تھی کہ اپنا اقتدار بھی بچا سکتا, حالانکہ اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ جیسا پہلے واضح کیا گیا کہ ریاست حکومت کے ایکویلنٹ نہیں ہوتی رہی, حکومت اس کا ایک پارٹ ہے, اس کو اقتدار کے اندر رہتے ہوئے اپنی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے. تو بادشاہ ایسے نہیں تھے کہ جو مرضی رائے کرتے بیٹھے, اس کی بڑی آسان نظام میں رہے. خلافت عثمانیہ کے اندر سلیم اول جو ہے بڑا مضبوط ایک بادشاہ گزرا ہے, بڑا بہادر اور بڑا, لیکن تھا بڑا جادو, فاسق تو نہیں لیکن ظالم تھا. وہ شریعت سے بلایا تو ہمارا, لیکن لوگوں کو قتل کرا, اپنے مخالفین کو قتل کرا دیں, بہت اس کے لیے آسان نہیں. اس کے زمانے میں جو اندرس کی جو اسلامی ریاست تھی, وہاں پر عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت ظلم کر رہے تھے, قتل کر رہے تھے. اب سلیم اول نے جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ اچھا, میں بھی بدلے میں جو ہے ہماری ریاست میں جو عیسائی بستے ہیں ان کو قتل کروں تاکہ ان کو سبق سکھاؤں. اب بلایا ہم گئے بڑا قدرے کو لانا بادشاہ کراتا پھر قتل آپ, لیکن اس کے زمانے کے جو شیخ الاسلام تھے علی جوانی کا, انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہ جدوجہد کر کے ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینے میں مجبور کیا گیا. نہیں, اسلامی ریاست کے اندر یہ حاکم کو حق نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنی رعایت کا ذمہ عام کرے, اسلامی حکومت کو نہیں ہے کہ یعنی مطلب بادشاہ جو مرضی کرتا پھرے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. آپ تعلیم اٹھائیں گے بے شمار ایسے باتیں ہیں کہ بادشاہوں کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بادشاہ بالکل مجبور ہو کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ساری باتیں سن رہے, ایسا بھی نہیں. جہاں اس کی چلتی تھی وہ اپنی چلا لیتا تھا, لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ چلانے کے لیے بالکل کھلی چھٹی ملی. تیسرا فرق اگر ہم دیکھیں گے اسلامی پوری خلافتوں کے اندر اور اب کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اب جو ہمارے یہاں علمیت غالب ہے وہ ایک سوشل سائنسز کی علمیت غالب ہے, جبکہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر علوم شریعہ جو ہے وہ غالب ہے. اب آبویسلی یہ تو میں پوائنٹ یہاں ڈسکس کروں گا, یہ ہمارے اہل سرکل کے یہاں بہت ڈبیٹ کے بعد 12-15 سال کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ سوشل سائنسز کیا ہیں, اس کے آبجیکٹو کیا ہیں. میں اگر مسلم بیان کروں گا تو سمجھ نہیں آئے گا. اور صرف مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے جو یہاں ریگولر آتے ہیں تو یہ بالکل دو اور چار کی طرف جانے بوجھ کی طرح یہ بات واضح ہے کہیں تو ایسا نہیں ہے, لیکن جو نئے بھائی ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں آپ کو کہیں کہ اسلامی علمیت اصل میں یعنی ہم اس کی سورسز تو ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہی, لیکن وہ اولاً یعنی اولی شکل میں کس طریقے سے مطلب یہ کہ اپنے معاملات کو فرض انجام دیں گے اور کن قسم کی یعنی تعلقات پر اس کی حد بندیاں لگے گی, یہ یعنی عملاً قرآن و حدیث پر عمل کیسے کیا جائے گا, وہ تین سطحوں پر مطلب یہ کہ تین سمجھنے کے شکلوں میں بازی اسلامی علمیت ایوالو ہوئی, یعنی تین چیزوں کی شکل میں بازی آئی ہے. نمبر ون علم الکلام کی جانب جائیں, علم الکلام دینے والے کسی سے ڈسکس کرتا ہے عقائد نظریات کے, ایک صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہوتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق سے جو ڈرائیو مطلب کہ ڈسکشن کرنے کا علماء جو ہے وہ ردائی نکالتے ہیں کلامی عقائد کے معاملات میں, اس کو علم الکلام کہتے ہیں. تو دوسری چیز اسلامی علمیت یا جس شکل میں اسلامی علمیت سامنے آئی ہے وہ ہے فقہ, صورت فقہ, فقہ اور صورت فقہ. اس کی ڈومین کیا ہے؟ اس کی ڈومین یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال اور افعال ہیں افراد کے ان کو مطلب جو انگنت جو انسان اپنے اعمال کرتا ہے وہ کس طریقے سے ایسے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے, اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ فقہ کا ڈومین ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ فقہا جو ہے بار بار غازی کو وغیرہ کے اندر جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, تو وہ اصل میں کیا کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں, یہ تو بتا رہے ہیں کس عمل کے نتیجے میں اللہ کتنی رضا حاصل ہونے والی ہے, اور وہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں قرآن اور سنت سے ڈرائیو کرنے کے جو اس کا پورے پرکار کے ایفرٹس ہیں اس کے ذریعے سے وہ احکامات جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. اور جو تیسری مطلب شکل ہے جس کی شکل میں اسلامی دنیا جو ہے وہ سامنے مطلب عملی صورت کے سامنے وہ تصور کے ساتھ ہے, اس کا ڈومین کیا ہے کہ انسانوں کی جو خواہشات ہیں اور جو اس کے جو میلانات ہیں, اس کے جو رجحانات ہیں, اس کے جو نتیجہ اخلاق کہتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ شارع کی رضا کے عین مطابق بنا دیں, اسے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی ایک ضروری, یعنی اس کو اگر میں کہوں کہ علم الکلام بحث کرتا ہے اس کی برین میں اس کی ذہن سے اس کے عقیدہ نظریات ٹھیک کرنا, فقہ بحث کرتی ہے صرف ایک سمجھانے اس کے ظاہری اعمال اور اس کے جوارے سے جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اس کو, اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کی جو قلب کی جو دنیا ہے وہ تصور کے اندر, تو علماء نے ویسے مطلب صرف ایک جلدی طور پہ یہ پوائنٹ بیان کروں کہ علماء نے ان تینوں کی تقریب جو ہے حدیث جبریل سے کی ہے, یہ ایک حدیث ہے جس نے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی جگہ میں آ کر حضور کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے تین سوال کیے, پہلا سوال کیا مر ایمان, ایمان کیا ہے, تو حضور نے اس کے جواب میں جو بیان فرمایا تو علماء نے کہا کہ جو علم الکلام ہے بیسیکلی کیا ہے, ایمان ہی نہیں تو بحث تھا عقائد کی تشریح علم الکلام ہے, اور وہ حضور نے مر ایمان کے جواب میں فرمایا. پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ مل اسلام, تو حضور نے فرمایا نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فقہ کیا ہے, فقہ یہی تو ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ان کی ڈسکشن فقہ کے اندر رکھا دیں گے. اور تیسری چیز جب مطلب انہوں نے پوچھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کر کے گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ تو سوچ کے بدھ کے دیکھ رہا ہے کم از کم یہ کیفیت, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ باطن کی دنیا جو ہے قلب ہے اس کی, اس کی کیفیات اس کی قلب کی ایسی مطلب وہ ہار پر پہنچ گئے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں کلام فتح اور تصور بیسیکلی یہ ڈرائیو مطلب اس کی اصل وہ جو ہے مسجد کو اس کو دیکھ کرتے ہیں. تو بہرحال اس بتانا مقصد یہ تھا کہ ہماری پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ علمیت جو غالب تھی معاشروں پر وہ اسلامی علمیت, یعنی اسلامی علمیت کے جو ماہرین لوگ ہوتے تھے وہ نظام فضا کے اندر جاتے تھے, نظام حسبا کے اندر جاتے تھے. تو سملرلی جو بادشاہ کے جو مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ بادشاہ اکیلے ہی سارے کام کرتا تھا, اس کے مشیر ہوتے تھے, جس طرح آپ دیکھیں پوری ایک بیوروکریسی ہوتی ہے, پورے سسٹم ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں جو سب کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارے لوگ جو امپلیمنٹ کرنے والے ہوتے تھے فیصلوں کو, وہ سارے جس طرح آج کل فیکٹری ہوتا ہے, آگے بنانا ہوتا ہے, آگے زمانہ ہوتا ہے, وہ سارے اسلامی علمیت کے ماہرین لوگ ہوتے تھے, اور نظام قضا کے اندر فقہا ہمیشہ ہوا کرتے تھے.
جبکہ آج کیا ہے, آج تو ہمارے یہاں پر علمیت غالب ہے جو سوشل سائنس کی علمیت ہے, اور سوشل سائنس کی ڈومین کیا ہے, سوشل سائنس کی ڈومین ہے سرمایہ دارانہ, مطلب بالکل واضح طریقے سے مجھے بالکل اس سے کرے صدر حاصل ہے, میں اکنامکس کا طالب علم رہا ہوں کہ سوشل سائنس کی ڈومین کیا ہے, دو باتیں, نمبر ون سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی جسٹیفیکیشن ہے, کیوں سرمایہ دارانہ نظام بھی بہتر ہے, اس کی جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرنا فرد کی سطح پر, معاشرے کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر, اور دوسرا کام معاشروں کو سرمایہ دارانہ کیسے بنایا جانا چاہیے, اس کے لیے ریاستی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, یہ پرووائڈ کرنا. اکنامکس کا اسپیسیفک ڈومین یہ ہے کہ لیجیٹمائز جواز فراہم کرنا سرمایہ دارانہ ریاست پر, اور سرمایہ دارانہ ریاست کے لیے عملی حکمت عملی پرووائڈ کرنا. تو ہمارے یہاں دیکھیں گے ہم کہتے ہیں جی کس کو بناؤ, فائنانس منسٹر کو بناؤ, فائنانس اچھا پڑھانے کے لیے کیا بناؤ, پولیٹیکل سائنس پڑھاؤ, یہ سب آپ سب ان لوگوں کو اور اپنے تمام اپرادھ کو ان چیزوں کو پیچھے لگائیں گے, تو جو علمیت جس کی بنیاد پر وہ حکم لگاتے ہیں معاملات پر, وہ تو پوری غیر اسلامی ہے, وہ تو سرمایہ دارانہ علمیت ہے, اس کی بنیاد پہ جتنا نظام اقتدار مرتب ہوتا ہے وہ سارا غیر اسلامی ہوتا ہے. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھائی نے جو ہے وہ انسانوں سے واضح کیا تھا کہ اسلامی نظام اسلام کیسے ویک سے ویک تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس ویک پورے جب آپ کے حکم لگانے والے لوگ سارے غیر اسلامی علمیت کے بارے میں, وہ تو مسلمان ہے لیکن جو علمیت ان کے اندر جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اسلامی کی ہوتی ہے, وہ غیر اسلامی ہوتی ہے. تو آپ کا پورا نظام پناہ پہلے اسلامی علمیت پر مبنی تھا, اب جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کی جو ماڈرن مطلب لیگل پروسیجر ہیں, ہیومن رائٹس کو سب سے سپریم سمجھتا ہے, اس کی بنیاد پہ جو ڈرائیو کیا, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سے پیدا ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ اب جو علم یعنی اب جو علمیت ہمارے معاشرے کا غالب ہے وہ ایک باطل یعنی غیر اسلامی علمیت جاہلی علمیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر غالب ہے, جبکہ پہلی پوری خلافتوں میں اسلامی علمیت کا غلبہ موجود ہے. بچہ آج جو بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے علماء کے پاس, بھائی جاؤ پڑھو, کتاب پڑھو, علماء کو بغیر بنایا گیا, کون سی علمیت دلاتے تھے, اپنی اسلامی علمیت. چوتھا فرق جو ہے اگر ہم مختصر بیان دیں وہ یہ کہ اب ہمارے یہاں دستور بالا دستی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو پہلے اس پوائنٹ میں گزر گیا نظام قضاء کی بالا دستی, یعنی جو پہلے فیصلے ہوتے تھے لوگوں کے معاملات کے وہ اسلامی علمیت اور فقہ کے مطابق طے ہوتے تھے, جبکہ اب جو ہے وہ طے ہوتے ہیں دستور اور ہیومن رائٹس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے. آپ دیکھیں ایسی اسٹیٹمنٹ عام آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہ مذہب کے نام پر لوگوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے, کیا مطلب ہے کہ سب سے سپریم لا ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں, اور ہیومن رائٹس کی جو مطلب فاؤنڈیشن ہے وہ لاسٹ کلاس میں پچھلے الیکشن میں بتائی تھی, وہ تو ایک ایسا قانون ہے جو فرد کی حاکمیت کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو جب آپ اس علمیت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں تو آپ اسلامی علمیت کو لامحالہ یعنی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو پوری اسلامی علمیت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نظام قضاء کے علاوہ کسی اور الٹرنیٹ علمیت کی بنیاد کے اوپر کوئی یعنی فیصلے کیے جانے لگے ہوں, پولیس جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے. اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پوری تاریخ کے اندر معاشرت جو رہی ہے وہ مدد, آج کل جو ہمارے یہاں معاہدوں میں جو مطلب معاہدہ قائم ہو رہی ہے وہ سول سوسائٹی کے معاہدے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے, جیسے کہ وہاں بھائی نے پچھلے لیکچر میں ایک سوال کے جواب میں اس کی بدعت کی, اور اس کی مزید بدعت جو ہے وہ ہمارے ذہن پر جب یہ لیکچر دیں گے کہ اسلامی معاشرت کے قدو خان, اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوگی کہ اسلامی معاشرت جس میں لوگ سیرا رحمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب سیرا رحمی کی بنیاد پر تعلقات قائم ہوتے ہیں پھر خاندان اور اسلامی معاشرت کا کارنر اس میں خاندان, اور جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ رسو حسب کا کوئی ایسا عموم ہماری معاشرت کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا, مخلوط معاشرت کی جو وبا ہے ہمارے سامنے ہر لیول میں مسلط ہوگی, کبھی بھی پہلے نہیں اسلامی معاشرت میں لوگ جو ہیں وہ جیسے پچھلے دور بتایا گیا کہ صوفیہ کے دوسروں سے بالکل منسلک ہوتے ہیں, یعنی جیسے آپ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, آج کل کے دور میں ہر گھر کا ایک ہوتا ہے جس کے بعد وہ جاتا ہے, یا یورپ اور امریکہ کے اندر وہ ہر گھر کا ایک وہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں سے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا مجھے پاگل کہہ رہے ہو, بڑا برا محسوس کرتا ہے, تو ان کا عام ہے وہ کہتے ہیں ہر فیملی کا ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ چیز جو ہے وہاں نفسیاتی ڈاکٹر ہی رہتا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے ہماری معاشرت کے اندر ہر خاندان, یہ تو تصور نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص کسی سلسلے سے منسلک نہ ہو, کسی کے ہاں بیس نہ ہو, مطلب آبجیکٹو کیا ہوتا تھا کہ پہلے دن تو لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر جو ہے وہ بیس کرواتے ہیں, کیوں تاکہ وہ سارے ماحول میں جا کر دیکھ سکیں گے اس کی تربیت ہو سکے, اس کے لیے پورا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے, جیسے آپ ہم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو پہلے تو ہوتے پہلی کلاس میں اسکول میں بھیجتے تھے, آپ کہتے ہیں آپ اس کو مونٹیسری اور اس سے چھوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل تماشا ہوں گے سب کو, پہلے دن سے بچے کو اسکول والوں کے حوالے
وہی کر رہے ہیں اسی تربیت کہیں گے. کون سی تربیت؟ کون اسلامی تربیت کرنے والے ہیں وہاں پہ. ہمیں اب تربیت اب بھی ہوتی ہے لیکن اب غیر اسلامی تربیت ہوتی ہے. پہلے اسلامی تربیت ہوتی تھی خصوصیا کے دوسروں سے مل جاتی تھی, اب جو ہے وہ تربیت ہے لیکن اب تربیت جائیں گے بچوں کو اٹھانا ہے صبح چار بجے میدان رو کے جو ہے وہ بچے کو رو رو کے خصوصی میں بٹھا کے کسی سوچ کو دکھا رہے ہیں چلو پانچ بجے جائے نہ جائے بھیجو. یہ ہے نظام اقتدار. آپ دیکھیں کہ کسی ریاست نے آگے ہمیں نہیں مارا ہوا لیکن بھیجو اپنے بچوں کو. کوئی پولیس والا میرے گھر کے باہر نہیں کھڑا ہوگا لیکن میں پھر بھی اپنے بچے پہ یہ جبر کرتا ہوں کہ نہیں تمہیں چھ بجے بیٹھ کے دھرتی پہ جانا ہے خصوصی کے اندر بیٹھ کے. نظام اقتدار بہت بری چیز ہے. حکومت کو صرف نظام اقتدار نہیں ہے تو اس کی مزید انشاءاللہ جو ہے وہ بہت آئی. تو پانچ سال کا ہم نے بیان کیا کہ پہلے قومی ریاست نے نہیں کیا, قومی ریاست ہم نے پہلے ہمیشہ جہادی ریاست ہوتی ایور ایکسپینڈ. دوسرا فرق جو ہے وہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جو ہماری پولیٹیکل تھاٹ کے اندر یہ ریپرزینٹیشن آف پیپل کا کہیں کوئی تصور موجود نہیں جو کہ اب ہم نے کریٹ کیا. تیسرا فرق یہ بتایا کہ پہلے ہمارے یہاں جو اہمیت غالب تھی وہ اسلامی اہمیت تھی جبکہ آپ سوشل سائنسز اور سائنسز کی اہمیت غالب ہے. چوتھا فرق ہم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نظام خدا کا انتفاق ہوتا تھا نہ کہ دستور کا. دستور کبھی بھی ایگزٹ نہیں کر رہا. اور جو پانچویں چیز معاشرے کی سطح پر اسلامی معاشرہ جو کسی کبھی بھی جو ہے وہ خودیا اور جو ہے غیر اسلامی سوسائٹی والا کبھی بھی آ رہا ہے. اب ان فرقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم موجودہ پاکستان ٹائم ہو گیا ہمارے پاس غلطی ہوگی ہم مختصر جو ہے ہماری جو نتیجے اس سے نکلتے ہیں اور جو اس نتیجوں میں نتیجے میں جو موجودہ حکمت عملی ہے جو جہادی خرابی کس طریقے سے ہم اس کو پیراڈائم میں دیکھیں. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم پانچ فرقوں کو اگنور نہیں کر دیں اگر ان کو امپروو کرنے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو بات بھی کرنا. اگر میں ان کو اگنور بھی کر دوں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے یہاں ڈسکشن جو ہو رہا ہے وہ ان کا ایک فاطر فاطر قسم کے طور پر. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا. تو اس بنیاد پر میں دیکھوں تو سلطنت اگر میں ان پانچ فرقوں کو نکال دوں تو سلطنت دوڑنا تو وہی نہیں کرے جس قسم کے لوگ. تو یعنی یہ کہنا کہ ان کے خلاف بالکل خروج بالکل حرام ہو جائے گا یہ تو یہیں سے نگلٹ ہو جاتا ہے. سلطنت بازار کو ہونا ان کا بالکل واضح ہے جبکہ یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. جب میں ان باقی فرقوں کو اس کے اندر انکلوڈ کرتا ہوں تو بالکل یہ بات واضح ہے کہ جس نظام کے تحت ہماری یہ ریاستیں قائم ہیں وہ بہتے میں مجموعی ریاست کفری ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ہر بات ہے مسلمان کرا ہے. اس کی مثال آپ یوں دیکھیں نا کہ جیسے مطلب کہ فرض کریں مسلمان عیسائی قانون کے مطابق کوئی ریاست قائم کر دیں ایسا کرنے سے وہ اسلامی ہو جائے گی. یا برطانیہ مسلمان سودی بینکوں میں کام کر رہے ہیں سودی بینکاری کا نظام چلا رہے نہیں چلا رہے تو کیا مسلمان اس کو چلا رہے ہیں اس لیے وہ اسلامی ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے نہیں کیونکہ سارے مسلمان چلا رہے ہیں زیادہ سودی بینکاری اسلامی نظام. ہم کہیں گے نظام کو کافرانہ ہی ہے ٹھیک ہے مسلمان اس میں انوالو ہے بیچ میں مغلس قدم کے بھی مسلمان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج میں بیوروکریسی کے اندر پولیس کے اندر بہت نیک مرتبی لوگ ہوں گے بالکل ہوں گے لیکن ان کے اس تقوی کے باوجود جو نظام جس کے اوپر ہماری ریاست مبنی ہے یعنی مطلب یہ کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے بجائے فرض کی حساب ہے اور کسی ملت میں جو ہے جو اہمیت غالب ہے وہ اسلامی اہمیت کے بجائے جو ہے وہ غیر اسلامی اہمیت ہے. تو یہ تمام فرقوں سے صاف نظر آیا کہ نظام اقتدار ہم جس بنیاد پر مرتب کر رہے ہیں ریاست جس بنیاد پر مرتب کر رہے ہیں اس کو کفری نظام تو ریاست بجے سے مجموعی وہ تو کفری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری رائے نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ چلانے والے مسلمان اور ہم مسلم کسی کو یہ نہیں کہیں گے سب کافر ہو گئے یعنی ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں بینک میں کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے فاطر گئے فاضر ہے کہیں گے کافر ہو گئے. کسی بھی حالت میں آج تک یہ پتا نہیں کیا کہ وہ پوری بینک میں کام کرنے کے نتیجے میں یا سود کھانے سے جو ہے وہ جو ہے کافر ہو جائے گا.